الحمد لله الذي كشف لي أوليائه بواطن ملكوته وقشع لي أسيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بسيف جلاله وأزقى سر العارفين روحي بصالح وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته والسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله يا الحاضرون آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتے ہیں. ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میری نظروں سے حجاب میں ہیں پردے میں ہیں کہ ایمان بالغیب رکھنے والا کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم کوئی نئی بات کہنے نہیں آئے, وہی باتیں جو مسلمانوں کا عالمگیر عقیدہ ہیں, اسلام کے عقائد کی بنیادی سچائیاں ہیں. امید تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ مانتا ہوگا, ایمان رکھتا ہوگا ان حقائق پر. لیکن بات یہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. وقت کی کائی جم تو گئی ہے یاد کی گہری جھیلوں پر, لہر کوئی تھرنا جاتی ہے تیز ہوا چل جانے سے. یہ جلسے یہ محفلیں ایک تیز ہوا کا جھونکا بن کر آتی ہیں جو غفلت کی کائی ذہنوں پہ چھا جاتی ہے, جو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ محفلیں علماء کرام کے بیانات جن کی ترجمانی کا شرف مجھے بھی مل جائے تو میرے لیے مغفرت کا بہانہ ہے. اور حالات کیسے بھی لوگوں, سچی بات یہ ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ شاید شہادت ہی سے ہماری مغفرت ہو سکے. تو ہم تو شہادت ہی کی تمنا میں گلی گلی پھرتے ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ اپنی معافی کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں موت آ جائے. کہ سرکار نے فرمایا کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. سنیوں میں شہید ہو سکتے ہیں, یزید نہیں ہو سکتے. سنی تحریک کے لیے بس ایک ہی شعر عرض کرتا ہوں کہ مفتی و فقیہ نہیں مان لیتے ہیں, مفتی و فقیہ نہیں مان لیتے ہیں, ناموس مصطفیٰ پہ مگر جان دیتے ہیں. مسجدوں سے جو وابستہ رہے گا وہ اس پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا. حضور غوث العظم نے فرمایا کہ مسجد سے تعلق قائم رکھو. جو مسجد سے تعلق قائم رکھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے آسمان سے آگ برسے تو یا تو مسجد بچے گی یا مسجد والے بچیں گے. جو مسجدوں کو بچائیں گے اللہ انہیں بچائے گا. اور سنی تحریک انتظامیہ کے حسن انتظام کے ساتھ اور قانونی کاروائیوں کے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ محفلیں بھی سجاتے ہیں اور مسجدوں کو بھی بچاتے ہیں. اور ایک بات ہے, ایمان میں وردی اور بے وردی کا فرق نہیں ہوتا, وہ بھی اہل محبت ہے. بلکہ ہمارا تو مسجدوں کے سلسلے میں ایسا تجربہ ہے, نازم آباد میں کسی مسجد میں صلاۃ السلام پہ اختلاف تھا, صلاۃ پڑھے کہ نہ پڑھے, مقدمہ قائم ہو گیا, عدالت میں مقدمہ چلا گیا تو جج بیٹھے تھے, فائلیں پیش ہو رہی, فائلیں یہ کیس یہ کیس یہ کیس. اچانک مسجد کا جب کیس سامنے آیا, فائل اٹھا کے دیکھا, اس نے کھولا تو مسئلہ دیکھا تو فائل بند کی اور کہا ان دونوں مولوی صاحبان سے کہیں کہ ہمارے پاس آ جائیں, چیمبر میں آ جائیں, آپ آزاد چیمبر میں آ جائیے. اپنے کمرے میں چلا گیا اور یہ دونوں گروہوں کے جو نمائندہ مولوی تھے ان کو چیمبر میں بلا کے جج نے کہا, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں, آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں, سوچے تو صحیح, مجھے بھی کل حضور کو منہ دکھانا ہے. میں کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مسجد میں صلاۃ السلام نہ پڑھا جائے, لیکن کیونکہ عالم دین نہیں ہوں اور خدا کرے وہ وقت آئے کہ عدالتوں پر بھی علماء تشریف فرما ہو, میرا بس ہو تو دعوت اسلامی والوں کو پولیس میں بھرتی کرا دوں. اتنا اچھا انتظام ہو جائے, ہمارے پولیس والے بیچارے کیا کرے بتائیے, چور کو پکڑے گے مولوی کو پکڑے. کچھ ایسے مولوی آ گئے اسلحے والے کے جن کی وجہ سے یہ علاقے کے تھانے والوں کی ذمہ داری بیچاروں کی بڑھ گئی. پہلے تو مولوی جاتے تھے تھانے والے, حضرت سلام دعا کی دعا میں یاد رکھیے گا حضرت, اب بیچارے جھانک کے دیکھتے ہیں مولوی تو ہے مگر کیسا جا رہا, چہرے پہ نور ہے کہ نہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مولوی کے چہرے پہ نور ہے اور سب امامہ ہے, ایک اچھا امامہ ہے, تو کہتے ہیں حضرت اچھا ماشاء اللہ فیضان مدینہ سے آ رہے ہیں یا میلاد کی محفل سے آ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے مٹھائی مانگے تو مانگے, ہم سے تو مٹھائی بھی نہیں مانگتے, ہم زبردستی دیتے بھی ہیں تو بےچارے احتیاط سے لیتے. آج کل مولویوں کا کیا بھروسہ بتائیے. تو یہ کچھ ایسے مولوی آ گئے کہ جنہوں نے ہم یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو, مسجدوں کو اللہ پر فساد کی آماجگاہ بنا دیا اور ہم محبت کے ساتھ بلا رہے ہیں. اور اب بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر محبت کے ساتھ سنیے گا تو ممکن ہے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے. یہ غلط فہمی ہی ہوتی ہے, آؤ بچوں بیٹھ جاؤ, سبحان اللہ دیکھیے یہ صرف میلاد کی محفل ہے جس میں بچے آ کے بیٹھتے ہیں, دنیا کے کسی سیاسی جلسے میں بچے پھڑکتے بھی نہیں ہیں. اچھا شادی میں بچوں کو لے جانا پڑتا ہے، ماں باپ سنبھالتے ہیں اور اپنے پاس بٹھانے کے لیے کتنا ان کو حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، حال میں جو ماں باپ کا حال ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ صرف میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ حضور کی محفل ہے، یہ سنت کی محفل ہے کہ ابھی دری بچھنے نہیں پاتی کہ بچے آگے بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے کانوں میں کہہ دیتا ہے آؤ آؤ، اس کی محفل ہے جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ
اکبر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے یہاں خواتین بھی ماشاءاللہ خود ہی تشریف لائی ہوئی ہیں، ہمیں کہیں گاڑی بھیج کے منگوانا نہیں پڑا ہے، ہمارے یہاں خود ہی لوگ آتے ہیں، اور ہمارے جلسوں کی کامیابی اس پہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے آتے ہیں، وہ اور جلسے ہیں کہ حاضری زیادہ ہو تو جلسہ کامیاب سمجھا جائے، حضور کا جلسہ وہ ہے، حضور کی محفل وہ ہے کہ جس میں جو آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، حضور کی محفل کسی کے آنے سے کامیاب نہیں ہوتی، حضور کی محفل میں جو آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میری اسلامی بہنیں بھی کتنی دیر سے محفل میں بیٹھی ہیں اور خاموشی سے بیٹھی ہیں، عورتوں کا خاموش بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، عورتیں آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں نا، لیکن میلاد کی محفل کا بڑا احترام کرتی ہے، بلکہ میں ان عورتوں کو سلام کرتا ہوں کہ مولوی تو آپس میں بحث کرتے رہے کہ میلاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، میلاد کی محفل شرک ہے کہ بدعت ہے، یہ کب سے شروع ہو گئی، لیکن یہ مسلمان عورتیں ہیں جن کی تمنا ہوتی ہے کہ دکھ ہو یا سکھ ہو گھر میں حضور کا میلاد ضرور ہونا چاہیے، ارے گھر لیں تو تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے حضور کا میلاد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے لیے رشتہ ہے تو ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میلاد ہو، مایو بیٹھے بیٹی تو ماں ایمان والی ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اپتن بعد میں لگے پہلے تھوڑا سا میلاد تو ہو جائے، حضور کا میلاد تو ہو جائے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتے ہیں تاکہ اگر کوئی سمجھ رہا ہو کہ یہ نئی بات ہے یہ بدعت ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں تو ایک ہی محفل مشہور تھی اور معروف تھی، اور جہاں ہم سندھ میں موجود ہیں سندھ کے لٹریچر کا اور ادب کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے ادب میں حضور کا ذکر جب بھی ہو جس انداز سے ہو، حضور کی سیرت کا بیان ہو، صورت کا بیان ہو، کمال کا بیان ہو، جمال کا بیان ہو، حضور کے معجزوں کا بیان ہو، حضور کا ذکر ہو، غزوات کا بیان ہو، معلوم ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولود شریف، مولود کہتے ہیں، مولود شریف۔ ارے ہم کیا کہیں گے میلاد؟ عرب والے مکے کو مولود النبی کہتے ہیں، مولود النبی، جہاں حضور پیدا ہوئے وہاں تو ایک گھر بھی ہے، سرکار کا آستانہ ابھی تک موجود ہے نا، اللہ اسے سلامت رکھے، جہاں حضور دنیا میں تشریف لائے، حرم کعبہ میں اللہ سارا حرم مبارک ہے، پھر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی ساری دیواریں مبارک ہیں، لیکن وہ دیوار جس میں دروازہ لگا ہوا ہے، جس طرف حجر اسود ہے، جس طرف زمزم ہے، یہ بات پہ فضیلت پہ فضیلت ہے، ایسا لگتا تھا کہ اللہ جانے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کی، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، تو یہ حیرت کی بات ہے کہ دروازہ اس طرف کیوں لگایا، مشرق کی طرف کیوں لگایا، زمزم مشرق کی طرف، دروازہ مشرق کی طرف، پتا چلا کہ جو نبیوں کے سردار آنے والے تھے وہ اسی طرف سے تشریف لانے والے تھے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، جو جا چکے ہیں ان کے جشن تصور نے گواہی دی ہوگی، اور جو ابھی نہیں گئے ہیں ان کے عشق نے اللہ اکبر محبت سے تڑپ چاہی ہوگی کہ ہمیں بھی حاضر نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو حاضر نصیب فرمائے، جو حضور کی محفل میں آیا ہے وہی حضور کی محفل میں جائے گا نا، جو حضور کی محفل میں دنیا میں آیا ہے، میں تو جب اورنگی میں آتا ہوں، کسی پہاڑی بہت دور ہے، اندر ہے راستہ، یہ سب کچھ صحیح ہے لوگوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں شاید آپ سے باقاعدہ تعارف نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جہاں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ سب اپنے ہی لگتے ہیں، اور جب یہاں اورنگی میں جلسے میں آتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ مدینہ شریف سے تازہ ہوا کا جھونکا آیا، دروشی پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک وسلم و مولانا محمد النبی من حبیب العلی القدر عظیم الجاہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اورنگی کے کسی جلسے میں آتا ہوں تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کوئی قافلہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے راستے میں ٹھہر گیا ہے، یہ قافلہ ہے جو مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، لاکھوں جاتے ہیں، آپ بھی جائیں گے، فکر نہ کیجیے، یہی پہاڑیاں ہیں جہاں سے حج کے پیدل قافلے جاتے تھے، اگر اس زمین کی تمہیں قدر کرنی ہے تو منگو پیر بابا سے پوچھو، بابا فرید سے پوچھو کہ یہ اورنگی کی پہاڑیاں کیا ہیں، یہ کراچی کیا ہے، تو وہ بتائیں گے یہی تو باب المدینہ ہے، یہ مدینہ شریف کا دروازہ ہے، نوجوان نسل بیٹھی ہے ان کو یاد کرانا ہے، پہلے جو ہندوستان سے، عراق سے قافلے آیا کرتے تھے، جو پیدل قافلے اس طرف سے آیا کرتے تھے، افغانستان سے قافلے آیا کرتے تھے، جو حج پہ جایا کرتے تھے، جب وہ کراچی پہنچتے تھے تو کہتے تھے یہ جو بحیرہ، یہ جو سمندر ہے اس کا کیا نام، بحیرہ عرب، عرب کا سمندر ہے یہ، کرسٹن جائیے، حفظ پہ جائیے، سینٹ پہ جائیے، اب پھر جائیے، گھومنے تو گئے ہوں گے، سیر و تفریح کے لیے تو گئے ہوں گے بچوں، لیکن اب اس جذبے سے جانا کہ یہی وہ سمندر ہے کہ ایک لہر کراچی پہ جھومتی ہے تو دوسری لہر حجاز مقدس پہ چومتی ہے، یہی سمندر تو ہے، ایک اس طرف کراچی کو جھوم رہی ہے تو دوسری طرف مدینہ طیبہ کو چوم رہی ہے، ہم مدینہ شریف سے بہت قریب ہیں، اور جو دور ہیں وہ ہمارے جلسے میں آ جائیں، ہم ہی سے قریب نہیں ہوں گے، جو ہم سے قریب ہوگا وہ حضور سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر،
نعرہ رسالہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فیضان رضا
جاری رہے گا
علماء اہل سنت
اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کا ترجمان بنا دے جو ہم سے قریب ہوگا حضور سے قریب ہو جائے گا آؤ آؤ چاہو تو زمانے کی زبان سنو تو زمانہ بھی ہم بتاتے ہیں حضور سے کتنا قریب ہے اگر لوگوں کو گننا شروع کرو تو ہم بتائیں گے کہ حضور سے ہم کتنے قریب ہیں کسی اور سے پوچھو گے تو کہے گا زمانہ 1400 سال گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے کتنے سینکڑوں سال گزر گئے ہزار سال اور کم از کم 1500 سال کے قریب ہونے کو آیا ہم کہاں حضور کہاں اچھا ہم کہیں گے آج پیر کی شب ہے آج ہی کی رات ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے اللہ اکبر بھائی میرے
یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ نعرہ لگانا ہے تو اتنی زور سے لگائیے کہ عرش تک آواز جائے ورنہ کم از کم اتنی زور سے لگائیے کہ گنبد خضرا تک آواز جائے یہ کہنے کی بات ہے کوئی اتنی زور سے نعرہ نہیں لگا سکتا کہ عرش تک اس کی آواز چلی جائے کوئی اتنی زور سے نعرہ نہیں لگا سکتا کہ گنبد خضرا تک آواز چلی جائے یہ سنی مبالغہ بہت کرتے ہیں غلو بہت کرتے ہیں ارے تم کتنی زور سے بھی بولو اورنگی کے دوسرے سیکٹر سے تمہاری آواز نہیں جا سکتی اسی لیول پہ رکھیے ضرورت ہے اس بار زور سے بولنے کی سر کے کانوں کو نہیں سنانا ہے دل کے کانوں کو سنانا ہے سننی تو اللہ نے سبھی کو بنایا ہے دو دو کان دے کے ادھر سے بھی سننی ادھر سے بھی سننی بنایا ہے مگر سننے سننے میں فرق ہو جاتا ہے تو سننی سننی میں بھی فرق ہو جاتا ہے لہذا یہ احسان بھائی کا احسان ہے کہ ایسا اچھا سسٹم ہے اور شمیم ایک ساؤنڈ ہے کیا بات ہے اور یہ دور تک آواز جا رہی ہے تو نعرہ لگانے کو یہ جو سننی کہتے ہیں اتنی زور سے لگائیے کہ عرش تک آواز جائے اتنی زور سے لگائیے کہ گنبد خضرا تک آواز جائے یہ کہنے کی بات ہے کوئی اتنی زور سے نعرہ نہیں لگا سکتا کہ مدینہ شریف تک آواز پہنچا دے لیکن ایک بات ہے یہ جو زور سے نعرہ لگاتے ہیں اس لیے نہیں لگاتے کہ اتنی زور سے لگائیں کہ مدینہ شریف تک آواز پہنچ جائے یہ زور سے تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے جذبے کا اظہار ہو جائے ہماری محبت کا اظہار ہو جائے ہمارے عشق کا اظہار ہماری طرف کا اظہار ہو جائے ہمارے عقیدے کا اظہار ہو جائے وہاں تک آواز معلوم ہے کون سی جاتی ہے اتنی زور سے نعرہ لگائیے کہ گنبد خضرا آواز جائے نہیں لگا سکتے مگر آواز کون سی چلی جاتی ہے اپنے گھر جائیے کمرے کے گوشے میں بیٹھ کے تسبیحات میں لے لیجئے اور آہستہ آہستہ درود شریف پڑھیے حضور سنتے ہیں مدینہ شریف آواز پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زور سے نعرہ لگائیے عرش پہ آواز پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زور سے نعرہ لگائیے چیخ کر بولے تقریر کرے تبھی عرش تک آواز جائے گی چیخ تو آپ کے لیے رہے کہ آپ کے دلوں سے غفلت کی کائی چھٹ جائے آپ کے کانوں پر جو لوگوں نے بہکاوے کے پردے ڈال دیے وہ پردے ہٹ جائیں ورنہ عرش تک آواز کس کی جاتی ہے ایک بچہ گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہے ابھی کاغذ کا صفحہ پلٹتا ہے کہ عرش کے فرشتے اس کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میری تقی کا تعلق ان سے بھی ہے جن کا اس جلسے سے تعلق ہے میری تقی کا تعلق ان سے بھی ہے جن کا اس جلسے سے تعلق نہیں ہے جو ہم سے اختلاف بھی رکھتا ہے اس کو بھی میں پیار سے ایک دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو تین چیزیں ہوتی ہیں غلط فہمی ضد اور فساد جہاں فساد ہوتا ہے وہاں ہم جاتے نہیں اور اللہ کا شکر ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں فساد نہیں ہوتا ضد اگر چھوڑو گے نہیں تو اختلاف دور نہیں ہوگا اور اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو اگر وہ اپنی غلط فہمی ہم سے پوچھ لیجیے کہ ایسا کیا ہے تو اگر ہم بتا سکیں گے تو بتا دیں گے کھڑے ہو کے پوچھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظاہر نہ ہو تو پرچی بھجوا دیجئے یہ صرف علماء اہل سنت ہی کا شیوا ہے کہ کھلے ہاتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی اور ہم نے دوسروں کے سوال و جواب کے پروگرام بھی دیکھے ہیں کسی نے پرچی لکھ کے پوچھی حیران ہو گئے مولوی صاحب پڑھ رہے تھے مردوں کے لیے قرآن خوانی جائز ہے بہت دیر تک پرچی پڑھتے رہے مردوں کے لیے قرآن خوانی جائز ہے میں دور کھڑا ہوا تھا گاڑی روک کے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے مسلمانوں کا جلسہ ہے کوئی عالم تقریر کر رہا ہے مسلمانوں کے اتحاد کی بات کر رہا ہے سب مسلمین مل جائیں ایک جماعت میں ہو جائیں کتنی اچھی بات ہے تو سنو تو صحیح کہ کیا کہہ رہا ہے اب کسی نے پرچہ بھیجا کہ مردوں کے لیے قرآن خوانی جائز ہے کہ نہیں تو حیران تھے میں نے زور سے بولا میں نے کہا جناب یہ مردوں کے لیے ہوگا سوال یہ ہوگا کہ مردوں کے لیے قرآن خوانی جائز ہے کہ نہیں آپ پرچی تو صحیح پڑھ نہیں سکتے تو پرچہ ہی کٹنا چاہیے ایسے لوگوں کا بہرحال تو کوئی غلط فہمی ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ غلط فہمی دور ہو جائے ناراض نہ ہوئیے گا اور ایک بات ہے جو پہلی دفعہ کسی پہ بھی حملہ کرے ہتھیار اٹھائے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی علمی جواب باقی نہیں رہا تھا اس کے پاس معلومات کا خزانہ ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ کچھ بات زبانی تو نہیں کہہ سکا علمی تو نہیں کہہ سکا ہتھیار اٹھا لیا سرکار نے فرمایا العلم سلاحی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میرا اسلحہ میرا علم ہے میرا اسلحہ میرا علم ہے تو جس مولوی نے کلاشنکوف اٹھائی پہلی دفعہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے ایسے جلسے کیے کہ چار چار پانچ پانچ گارڈ, خطرہ تو ان کو ہے جنہوں نے کسی کو مارا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو اہل سنت جماعت کے جلسوں میں کہاں گارڈ وغیرہ ہوتے تھے, اب تو قانونی طور پہ ان محافظوں کو آنا پڑا ہے بےچاروں کو. اس پر بھی ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی یہاں ڈیوٹی لگ رہی ہے اور یہاں ماشاء اللہ اتنا رش ہے کہ آپ مٹھائی اگر تقسیم کریں گے تو پتہ نہیں ان تک پہنچ سکے گی کہ نہیں پہنچ سکے گی. لیکن دوستوں مجھے افسوس تو ان مولویوں پر ہے کہ جنہوں نے میلاد کے جلسوں کو اللہ اکبر اول تو پہلے اختلاف کیا اور پھر ایسے اختلافی جلسے کیے جن کی وجہ سے فسادات ہوئے ہیں. تو اگر ہماری تقریر سنیں گے تو ممکن ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. کہاں تک آواز جاتی ہے کہاں تک آواز نہیں جاتی, میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی. یہ سب کو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار نے فرمایا بچہ جب قرآن پڑھنے دین کا علم حاصل کرنے مدرسے کی طرف چلتا ہے, جب ایک طالب علم علم کی راہ میں چلتا ہے, علم دین کی راہ میں چلتا ہے, طالب علم دین کے علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلے تو فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں, فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں. تو عالم دین چلے تو فرشتے راہ میں پر بچھائیں. تو جو اللہ کا ولی چلتا ہوگا تو کیا عالم ہوتا ہوگا, جو اللہ کا ولی چلے تو عالم ہو سو, جب کوئی اللہ کا نبی چلتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا, اور جب نبی جو چلے سو جو عالم ہو سو ہو, لیکن جب نبیوں کے سردار محل حرام ہوتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا. پھر تو اللہ نے خود ہی فرما دیا, جب حضور کو چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے پیارے حبیب, ہم میں شہر مکہ کی قسم ذکر نہیں کرتا, لیکن اس لیے قسم ذکر کرتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. میں مکے کی قسم عام لفظوں میں کھانا, لیکن کہنا نہیں چاہیے اللہ کے لیے لفظ کھانا قسم کھانا, لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. ورنہ دو باتیں کہنی چاہیے, یا تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے قسم ذکر کی یا اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے. اللہ نے مکے کی قسم ذکر کی, یہ نہیں کہا میں مکے کی قسم اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس میں خانہ کعبہ ہے, زمزم ہے, صفا و مروہ ہے, کچھ نہیں کہا. کہا پیارے حبیب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو. تو حضور کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم ذکر فرمائی. تو جب حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکے کو فضیلت ہے, سچی بات تو یہ کہ فضیلت نام ہی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس شے کو, جس نفس کو, جس کتاب کو حضور سے نسبت مل گئی وہ افضل ہو, جس مقام کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ مقام افضل ہو گیا. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بھی چلے, اور کہاں سے بات شروع کریں, بھئی ایسی بات کریں کہ کسی کو اعتراض نہ ہو. تمام کلمہ پڑھنے والے جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کی بات کریں, جو اس نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے, جس نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے. ابھی تک کتنی بھی جماعتیں بن گئی لیکن اس کو ماننے کا سب کو دعویٰ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ قرآن ہے. قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. ہمارا بیان تو عموماً دعوت اسلامی کی تحریک ہو یا سنی تحریک کا حلقہ ہو, چاہتے اصل یہ ہے کہ اصلاحی بیان. اب اصلاح عقائد کی پہلی بات ہے, پھر اعمال کی اصلاح ہے. اس لیے مولانا محمد علی صاحب چشتی جو اس قدر محنت کی انہوں نے اور آپ کی میری اصلاح کے لیے جو گفتگو کی, وہ اس لیے کی کہ عقائد درست ہو جائیں. تو مقصد اصلاح ہے, اس میں پہلی چیز عقائد ہے. لیکن میں کہاں سے عرض کروں, اتنا بڑا عالم نہیں ہوں. حدیث شریف تو بہت بڑا علم ہے لیکن قرآن کا علم ہے, اور قرآن سے اگر ذکر کریں گے, ابھی میں نے پرچیاں پڑھی نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی جو سوالات ہیں خصوصاً عقائد کے بارے میں, کیونکہ عقائد کے بارے میں نص صحیح آیات کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, اور پھر صحیح احادیث متفق علیہ جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں. عقائد کی بات بڑی گہری بات ہوتی, تو جتنی عقائد کی باتیں انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق دے تو قرآن ہی سے عرض کریں گے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو, تم قرآن پڑھو جہاں سے چاہو پڑھو, ہم حضور کی شان بیان کریں گے. تم قرآن پڑھو چاہے جہاں سے پڑھو, ہم حضور کی شان بیان کریں گے. تو جب میں محفل میں آیا تو میں نے قاری صاحب سے, نظامی صاحب سے پوچھا کہ تلاوت کی گئی کون سی آیا تھی, کہیں حافظ و درمیان سے پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں تو مشہور صورتیں ہی یاد ہوں گی, لیکن معلوم یہ ہوا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے تلاوت کی گئی. حقیم الصلاۃ لدولی کے شم سے علاقہ سے قلائل, قرآن شریف کی جو تلاوت ہوئی میں کیا بتاؤں. پہلے تو آئیے قرآن کی بارگاہ میں اس سے محبت کا اظہار کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. قرآن قرآن ہے, کیا شان ہے قرآن کی, ہر شے کا اس میں بیان ہے. اور جہاں سے چاہو قرآن پڑھو. قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ مختصر سی بھی تلاوت ہو لیکن مضمون کا پھیلاؤ اتنا ہوتا ہے. آج اس محفل میں جو آیات تلاوت کی گئی ہے نا, اللہ اگر مجھے توفیق دے تو تم جو چاہو پوچھو, میں انہی آیات کی روشنی میں جواب دوں گا, دوسری آیت تک جانا بھی نہیں پڑے گا. مخالف کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ انہی آیات میں ذکر ہو گیا ہے. ہم حضور کی شان کیوں بیان کر رہے ہیں؟ انہی آیات میں ذکر ہے. ہم حضور کا وسیلہ کیوں تھامیں؟ انہی آیات میں ذکر ہے. اللہ اکبر, نماز کی بات ہے تو انہی آیات میں ہے. نماز پڑھو, سورج کے طلوع ہونے سے لے کے رات کے ڈھلنے گہرے ہونے تک, چھا جانے تک اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. فجر و ظہر اور پھر سورج کا ڈھلنا, اثر مغرب عشاء, اللہ وہ ساری نمازیں, دلو کے شمس الی غسق اللیل, رات کے چھا جانے تک نماز آ گئی نا. اور اصلاح کی بات تو یہی ہے کہ سب سے پہلے نماز ہے, اول نماز ہے, آخر نماز ہے. جس کو جو کچھ ملا ہے نماز میں ملا ہے, اور ہماری محفل تو نماز ہی کا صدقہ ہے. جیسے نماز ہے, جس طرح نماز شروع ہوتی ہے ہماری محفل شروع ہوتی ہے, جیسے نماز ختم ہوتی ہے ہماری نماز ختم ہوتی ہے. نماز بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے, ہماری محفل بھی اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے. نماز بھی حضور پہ درود و سلام پہ ختم ہوتی ہے, ہماری محفل بھی درود و سلام پہ ختم ہوتی ہے. نماز پڑھیں تو توجہ سے پڑھیں. نماز شروع ہوتی ہے قرآن سے, تلاوت سے نماز الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں نا, ثنا سے پہلے تو نہیں پڑھتے, تکبیر تحریمہ سے پہلے نہیں پڑھتے. نماز میں جانے کے بعد, ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نماز شروع ہوتی ہے. نماز بھی شروع ہوتی ہے اللہ کے کلام سے, اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ درود شریف ہے, درود ابراہیمی. پھر اس کے بعد دعا. انشاءاللہ ہماری محفل بھی اسی طرح اللہ کے کلام سے شروع ہوئی ہے, اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پہ ختم ہوگی, اور پھر دعا پہ ختم ہوگی. سبحان اللہ. تو نماز اول ہے, نماز آخر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین سے دور ہے, لیکن جو نماز پڑھے وہ سچی پڑھے. یہ نہیں کہ نماز میں پڑھ رہا ہے کچھ اور مان کچھ رہا ہے, پڑھے کچھ اور مانے کچھ اور دوسروں کو سمجھائے کچھ اور. نماز میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور میرا سلام سن رہے ہیں, حضور کو یا نبی سلام علیکہ کہے, اور یہاں کہے یا نہیں کہنا چاہیے. یا حاضر و ناظر کے لیے ہوتا ہے, اور حاضر و ناظر کیا ہے یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے, لیکن نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ اس سے عرض کریں گے. آئیے قرآن کا اجمالی ترجمہ اور مفہوم, جو آیات پڑھی گئیں اس میں جو نصیحت ہے پہلے وہ سن لیجئے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور نماز پانچ وقت کی, جمعے کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں یاد رکھو, جمعے کی نماز پڑھنے والوں یاد رکھو, جو ہفتے میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو معلوم ہو کہ جس مذہب میں ہفتے میں ایک نماز ہوگی وہ کوئی اور مذہب ہوگا, اسلام نہیں ہے. جو ہفتے میں ایک نماز پڑھ کر مطمئن ہے کہ کم از کم میں جمعے کو تو پڑھ لیتا ہوں, جمعے کی نماز پڑھتا ہوں, وہ یاد رکھے کہ جمعے کی نماز معاف ہو سکتی ہے, ظہر کی معاف نہیں ہو سکتی, اس وقت عشاء کی نماز معاف نہیں ہو سکتی. عشاء کی نماز پڑھنی ہے آپ کو جا کر, آج جلسہ ذرا جلدی ختم ہوگا, انتظام کا تقاضا بھی ہے, اور تقریر 11 بجے مجھے مل گئی ہے, 11ویں والے کا فیض ہے, پھر 12ویں والے تک انشاءاللہ. لیکن 1 بجے تو سبھی اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے, اللہ ہمیں ایک کر دے اور نیک کر دے. تو نماز پڑھنی ہے, نماز اول, نماز آخر. جمعہ معاف ہو سکتا ہے لیکن عشاء معاف نہیں ہوگی. جمعہ معاف ہے, لاکھوں مسلمانوں پہ جمعہ معاف ہے. وہ جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جہاں جامع مسجد نہیں ہے, وہاں جمعے کی ضرورت نہیں ہے, جمعہ واجب ہی نہیں ہے, لیکن ظہر پڑھنی ہوگی. کسی کو جمعہ نہ ملے شہر میں بھی رہتا ہو تو ظہر ضرور پڑھے. جمعہ معاف ہے عورتوں کو, جمعہ معاف ہے بیمار کو, مسافر کو, لیکن ہمارا کیا ہے کہ جمعے ہی پر ذرا زور زیادہ دیا ہوا ہے. دینا چاہیے فضیلت کے اعتبار سے. جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے, جمعے کی فضیلت ختم نہیں ہوئی, لیکن اس جلسے سے جانے کے بعد مزہ تو یہ ہے کہ ایسا انقلاب آئے. اور سچی بات ہے, مسجد کی حفاظت صرف گارڈ سے نہیں ہوتی, مسجد کی حفاظت اقامت الصلات سے ہوتی ہے. مسجد کی تعمیر در و دیوار سے ہی نہیں ہوتی, مسجد کی تعمیر و تزئین جماعت کی کثرت سے ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے, راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں جانے کی ذرا فرصت کم ملتی ہے, اسی لیے تو یہ مسجد میں مسائل ہیں. اگر اہل سنت و جماعت مسجد میں جماعت کا اہتمام کریں اور مسجد میں رہیں تو کس کی جرات ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو. اور پھر یہ حیران کن بات ہے کہ اہل محبت کے ہجوم میں کچھ بدعقیدہ لوگ آ جائیں اور مسجدوں میں داخل ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ انتظامیہ نظر میں رکھے ہوئے ہے, ایسے لوگوں کو دفتر نہیں کھولنے دے گی جن کا نشان اسلحہ ہو, جن کا نشان ہی کلاشنکوف ہو. ایسے مولویوں کو تو میرا خیال ہے کہ اہل محلہ اپنی گلیوں میں جگہ ہی نہیں دیں گے, جو لوگ فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں. ارے ان محفلوں میں آئیں گے کہ جہاں نماز کی بات ہوتی ہے, لیکن کسی کو گولی مار کے نہیں, بلکہ اللہ کا کلام سنا کر, نصیحت کی باتیں سنا کر, بلکہ بتاشے سے لے کے شکرپالے سے لے کے بالوشاہی اور برفی تک تقسیم کر کے کہتے ہیں کہ اللہ واسطے نماز پڑھو. دین کی ایک تبلیغ یہ ہے تو نماز پڑھیے گا. تو آج سب سے پہلی اپیل یہی کرتا ہوں کہ جس کے ابھی نرم ہے دل, ارادہ کر لینا, بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. جس نے ارادہ کر لیا اور ہاتھ اٹھا دے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, جب ہمارے لیے حکم آئے گا تو اپنی گردن جھک درزہ ٹھہر جائیے گا. کچھ ہاتھ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, مہربانی. یہ ہاتھ اٹھانا معمولی بات نہیں ہے, یہ کلہاڑی چلانا ہے اپنے نفس کے بت پہ. یہ ہاتھوں کا اٹھانا کیا سن, اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نعرہ لگایا ہے، جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے وہ کبھی پستی میں نہیں رہے گا، جس نے کہا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کبھی پستی میں نہیں رہے گا، جس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے وہ حضور کی نظر کرم سے محروم نہیں رہے گا، اور جس نے یا علی کا نعرہ لگایا ہے مولا علی کی مشکل کشائی سے محروم نہیں رہے گا، اور جس نے یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا ہے وہ غوث العظم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، ان کی بھی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کسی کو پکارنا نہیں چاہیے اللہ کے سوا، اللہ ہی کو پکارو۔ مسجد پہ لکھی ہوتی ہے وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا مسجد میں کسی کو مت پکارو۔ مگر آپ لوگ تو مسجد میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ارے نعرہ لگانا تو بڑی بات ہے، ابھی سلام ہی کی بات ہو رہی تھی اور میں نے خود بھی صلاۃ والسلام کے لیے کہا کہ مسجد میں صلاۃ والسلام پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اب بتائیے مسجد نماز کے لیے ہے، نماز پڑھ کے گھر آ جائیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مگر آپ لوگ تو مسجد میں صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے بہت ضد کرتے ہیں، خصوصاً جمعے کے دن، صاحب ہم سلام ضرور پڑھیں گے، ہم سلام ضرور پڑھیں گے۔ ارے کیا ضروری ہے سلام پڑھنا؟ اور مسجد سلام پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے یا نماز کے لیے؟ مسجد نماز کے لیے، بس مسجد جائیے اور نماز پڑھیے اور آ جائیے۔ اور پھر کھڑے ہو کے تو سلام ویسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے درود پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کا بہت شوق ہے تو جمعے کی نماز کے بعد، ہم کو معلوم ہے حدیث شریف میں فاکثر الصلاۃ فی الیوم الجمعہ، حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ تو یہ سنی جو ہے ان کے دل بے چین ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوں کہ نہ ہو، حدیث شریف کا علم بعد میں آتا ہے، محبت کا نور پہلے ہوتا ہے۔ یہ جو سنی تڑپتے ہیں نا کہ جمعے کے دن تو درود پڑھیں، جمعے کے دن تو صلاۃ والسلام پڑھیں، جب علماء آتے ہیں تو بتاتے ہیں یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا مشکاۃ شریف باب الجمعہ، حضور نے فرمایا فاکثر الصلاۃ فی الیوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جو مشکلیں آج سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کے پہلے بھی مشکلات ہوتی، صحابہ کرام بھی سوچتے تھے، پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جمعے کے دن سرکار خود قبول فرماتے ہیں، نامہ عمل پیش ہوتا ہے، درود شریف سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہمیشہ ہی سنتے ہیں، لیکن جمعے کے دن تو حضور خود قبول فرماتے ہیں، اور دن فرشتے لے جاتے ہیں، جمعے کے دن حضور قبول فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعے کے دن میں خود قبول کرتا ہوں، جمعے کے دن نامہ عمل پیش ہوتے ہیں، اور جو کچھ او کما قال رسول اللہ جو کچھ فرمایا۔ ایک صحابی حضرت ابو درد جیسے پیارے اور بڑے خاص صحابی، انہوں نے پوچھا او بعد الموت، میری بہنیں توجہ سے سنیں، میرے نوجوان ساتھی بڑی توجہ سے سنیں، یہ جو عورتیں باتیں کرتی ہیں نا وہ کیوں کرتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ سچی ہوتی ہیں، جو دل پہ ہے وہ زبان پر ہے، عقل کو بیچ میں لانا کیا، جو دل میں آئے وہ فوراً زبان پہ لاتی ہیں، عقل کو زحمت کبھی کبھی دیتی ہیں، اور نوجوان جو انتظام میں ہیں وہ بھی سن لیں، کیونکہ سارا سال جب آپ لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ آپ جو حضور کو حیات مانتے ہیں، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں، نبی زندہ ہیں کہاں ہے؟ ہے کوئی قرآن شریف میں، حدیث شریف میں کہیں ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں؟ کون سا باب ہے بتائیے؟ تو علماء ہی بتاتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں، ورنہ باپ کا ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، کیونکہ باپ حیات النبی نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث کی کتابیں ڈھونڈنے کا حیات النبی ہے تو نبی ہے تو نبی، تو کوئی باپ نہیں ملے گا۔ باب جمعہ کا ہے، باب الجمعہ، حضور جمعہ کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، جمعہ کے دن درود پڑھنے کے لیے فرما رہے تھے۔ تو ابو درداء نے پوچھا او بعد الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال شریف کے بعد، آپ کی موت کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد۔ اب پڑوسی بڑا خوش کہ موت موت دیکھو بول رہے ہیں نا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں انکا میتن و انہم میتون۔ اللہ نے فرمایا اے رسول تم بھی میت ہو اور یہ بھی میت ہیں، تم کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، یہ لوگ موت ہی کو نہیں سمجھتے۔ موت کیا ہے؟ اس عالم کے حیات کے اسباب کا منقطع ہونا اور دوسرے عالم میں حیات پانا، دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا، اس عالم سے موت ہے، اس عالم میں کوئی دوسری زندگی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر موت کیا ہے؟ لوٹنا ہے۔ آسان سا ترجمہ بتا دوں، بہت آسان، تاکہ آپ سمجھ جائیں اور عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون، اے حبیب تم بھی میت ہو اور یہ سب بھی میت ہیں۔ معنی ایسا ہے کہ کہیں اختلاف ہو جائے، کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو اور کوئی باطل ٹولہ اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو جو بڑا منصف ہو وہ کہے ٹھہرو، تم کو بھی میرے پاس آنا ہے اور ان کو بھی میرے پاس آنا ہے، پھر میں بتا دوں گا کہ حق میں کون تھا اور باطل کون تھا۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، علماء اہل سنت۔
حضرت اشرف بھائی نے بڑا وقت دیا، یہ ہمارے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، مولانا صاحب نے وقت دیا ہے، میں بڑا مشغول ہوں، لیکن میں تو ان نوجوانوں پر حیران ہوں، حیرت کے ساتھ خوش ہوتا ہوں کہ اتنا مشکل پوائنٹ کیسا جلدی ریسیو کرتے ہیں، وہاں بارہ بارہ سال پڑھ کر اور دستار بندی بھائی، لا حول ولا قوت الا بالله. میرا یہ موضوع یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ کہوں کہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کی شلوار ہو, یہاں شامی کباب رگڑ رگڑ کے شامی کباب بناتی ہے, ہمارا مزاج یہ نہیں ہے. بہرحال جو خود ہی کہا خود ہی سنا خود ہی سنایا, تو دستار بندی بھی ہوتی ہے. لیکن دوستو اور ساتھیو, اتنا اہم پوائنٹ ہمارے جلسے کے ایک مجھے کہنے دیجئے, میری طرح ایک عام سنی نوجوان ہے ایسا ریسیو کیا کہ روح جسم پہ غالب آ گئی اور نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا انکا میتن وانہم میتون, اے پیارے حبیب تم کو بھی ہمارے پاس آنا ہے اور ان کو بھی آنا ہے, پھر ہم میں بتا دوں گا کہ تمہارے لیے کیا کہا کرتے تھے, تمہارا کیا مقام تھا, میں ان کو دکھا دوں گا. ارے کیا پتا چلے گا قیامت میں کیا ہوگا, کسی کو معلوم ہے؟ یہ اہل سنت جو ہیں, سلام یا کرامت ہے بزرگوں کی, اعلی حضرت کرام بات سلام پر بات آتا. جمعے کے دن درود شریف پڑھنا باب جمعے کا ہے, سرکار نے فرمایا جمعے کے دن خصوصاً درود پر قصص درود پڑھا کرو. ابو ذر نے پوچھا عباد الموت یا سر آپ کے وصال کے بعد, تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا وصال ہوگا, مجھے بھی جانا ہے, مجھے بھی پردہ کرنا ہے, لیکن اس کے بعد تو میں سن نہیں سکوں گا, اس کے بعد تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا. نہیں, کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ابو دردہ یاد رکھو کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے بلکہ رزق بھی پاتا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء حق زندہ باد.
فنبی اللہ حی یرزق, حدیث شریف ہے, قرآن سے بتائیے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے. صاحب یہ ان لوگوں کے لیے جو قتل ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو قتل ہوں, نبیوں کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے. آپ لوگ تو اولیاء اللہ کے مزار پہ بھی ایسے جاتے ہیں کہ جیسے وہ زندہ ہیں. ارے صاحب صرف ان کے مزار پہ آپ جا سکتے ہیں جن کا قتل ہو گیا ہو, اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہو, شہید ہو گیا ہو, اس کے بارے میں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اب وہ سبیل اللہ, اللہ کی راہ, اس کی تشریح علماء عرفا کریں اپنی جگہ, لیکن موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے. جس کو چاہیے شہید کہہ دیجئے, ہر شخص اپنے گروہ اپنی تنظیم اپنی جماعت اپنی سپاہ اپنے لشکر اپنے لوگوں کو شہید کہہ رہا ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ شہید کون ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یہ آیات اس آیت سے پہلے آتی ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں مارا جانے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں. اب دیکھیے قرآن کی آیات سورہ بقرہ میں, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, تم مجھے یاد رکھو, تم مجھے یاد کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اے لوگو, میرا شکر ادا کرنا جھٹلانے والوں میں نہ ہونا, اور اے ایمان والوں, مجھ سے مدد مانگنا صبر و نماز کے ذریعے, صبر و نماز نہ چھوٹے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر یہ آیت آئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو. سوچو تو صحیح, کیا ربط ہے؟ ابھی ذکر کی بات ہو رہی ہے, ابھی نماز کی بات ہو رہی ہے, ابھی صبر کی بات ہو رہی ہے, اچانک اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کسی کا کلام نہیں ہوگا. ربط کنٹینیوٹی, اگر ربط حسن کلام ہے تو جتنا ربط اللہ کے کلام میں کہیں نہیں ہے. ربط کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے کون اللہ کی راہ مارا گیا تو یہ دیکھنا, ذکر کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا, صبر کرتا تھا یا ظلم کرتا تھا. ظلم کرتا ہوا مارا جائے تو شہید نہیں ہے, صبر کے ساتھ مارا جائے تو شہید ہے. یہ آیات کی ترتیب بتا رہی ہے.
نعرہ رسالت, وہی تیرے خون سے, وہی تیرے خون سے.
تو کربلا والے مدینہ شریف سے چلے تو نماز ساتھ ہے, صبر ساتھ ہے, مکے میں رہے تو نماز اور صبر ساتھ ہے, کربلا کے میدان میں بھی نماز اور صبر ساتھ ہے, حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی اللہ اکبر اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اب کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ کن کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, بھائی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ میلاد, ان کے اندر اتنی بدعقیدگی بھری ہوئی ہے ہمارے مخالفوں کے, کہ پہلے تو میلاد کی مخالفت, سبیل کی مخالفت, محرم کی مخالفت, اور کربلا والوں کی مخالفت, اللہ اکبر, پھر حضرت علی کی مخالفت, پھر حضور کی شان میں گستاخی. کوئی ایک بات ہو کہ آج کل عدالت کا جج پوچھے بھی کہ مولانا آخر آپ میں اختلاف ہے کیا, ہم کہتے ہیں صاحب کچھ نہیں, ہم تو نہیں سمجھتے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کا وہی عقیدہ ہوگا جو ہمارا عقیدہ ہے, جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ شہیدوں کو مانے گا, صدیق کو مانے گا اور علی اللہ کو مانے گا, لیکن جو نہیں مانتا ہے وہ اتنا ہی قرآن سے ہٹتا چلا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے فرمایا لوگو ایمان والو مدد مانگو اللہ سے دو چیزوں کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ نمازیوں کے نہیں, صابرین کے. یا اللہ کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو نہیں ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر و نماز کے ساتھ مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا اللہ بتا تو دو چیزیں رہا ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کرو نماز پڑھو. لیکن اپنی میت کا اعلان فرماتے وقت یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین, یہ کہا ان اللہ مع الصابرین. تو کیا اللہ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں نہیں, نماز سے زیادہ قرب کہاں ہوگا. لیکن صبر کرنے والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ لوگوں اگر دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے اور تم یہ دیکھو نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو دیکھنا صبر کس کے ساتھ ہے. اگر دو کلمہ پڑھنے والوں میں لڑائی ہو جائے کربلا کے میدان میں, کلمہ ادھر بھی تھا کلمہ ادھر بھی تھا, قرآن ادھر بھی تھا قرآن ادھر بھی تھا, مگر ادھر ظلم تھا ادھر خیمہ حسینی میں صبر تھا. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلی درخواست قرآن شریف کی جو تلاوت آج ان آیات کی ہوئی اس کے لحاظ سے درخواست کی کہ نماز پڑھیے گا. پھر مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں وسیلہ, کسی کا وسیلہ نماز نہیں. نہیں, پہلے سلام ہی کو سمجھ لیجئے. حضور نے فرمایا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں, رزق بھی پاتے ہیں, انہیں تم درود پڑھتے ہو تو میں سنتا بھی ہوں, قبول بھی کرتا ہوں, اور خاص طور پر جمعے کو. اس لیے اہل سنت و جماعت جمعے کے دن درود شریف پڑھنا چاہتے تو پڑھیے صاحب, کون منع کرتا ہے. لیکن بیٹھ کے پڑھ لیجئے, مسجد میں چھوڑی اپنے گھر میں جا کے پڑھ لیجئے, فساد سے بچے. مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں ضد نہ کیجئے, یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دینی مسئلہ ہے؟ تو توجہ سنیے گا, اگر مسجد میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھے گا تو نماز کیسے ہوگی, جمعہ کیسے ہوگا؟ اب ذرا اہل سنت محبت والے سادہ لو سادہ دل لوگ توجہ سے سنیں. جو جمعے میں دیر سے جاتے ہیں ذرا جلدی جائیں تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ جو آپ سے کہتا ہے مسجد میں اللہ کے سوا کسی کا نام مت لو, اللہ کے سوا کسی کا ذکر مت کرو, کھڑے ہو کے کسی پہ سلام نہ پڑھو. تو جمعے میں جب آپ جاتے ہیں نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے گا, اذان ہوتی ہے, اس میں کس کو پکارا جاتا ہے؟ کس کو بلایا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح. کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ میاں. ارے پڑوسی کو, مسلمانوں کو. اگر مسجد میں کسی کو پکارنا شرک ہو تو اذان ہی شرک ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی بولی, الوہیت کی گواہی دی, حضور کی رسالت کی گواہی دی, لیکن جو بلانا ہے نا, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, یہ اللہ کو نہیں پکار رہے, بندوں کو پکار رہے. حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, بندوں کو پکار رہے. اور صبح کی اذان میں تو یہاں تک کہہ رہے ہیں, سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا, آج دعوت اسلامی کا بچہ, یہ ہری پگڑی والوں نے واقعی کچھ مسائل بڑھا دیے یار, بڑی پریشانی ہو, کیا ہوا صاحب؟ صاحب یہ دعوت اسلامی والے جہاں ان کو کام کا موقع مل جائے تو یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں صاحب, کیا ہوا؟ فجر کی نماز میں بتائیے, کراچی والے ابھی سوئے ہیں, رات کو ٹھنڈی ہوا دیر سے چلتی ہے تو نیند ہی صبح آتی ہے, ابھی سوئے ہوئے ہیں تو پتا چلا کہ ایک ہری پگڑی والا بچہ آیا اور مائک لیے ہوئے ہاتھ میں, اور حضرات فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور حی علی الصلاح, صلاۃ خیر من النوم, اور نماز پڑھیے حضرات نماز کا وقت ہو گیا. ارے نماز پڑھنی تو خود جا کے پڑھ لو, یہ سب کی نیند کیوں خراب کر رہے ہو؟ گھر کے سامنے, جس کے گھر کے سامنے آواز لگا بےچارے کی نیند خراب ہو. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کلمہ الصلاۃ خیر من النوم سب سے پہلے کس نے کہا تھا اور کس کے دروازے پہ کہا تھا؟ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا. اور کیوں؟ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, ابھی سرکار تشریف نہیں لائے تھے, اجالا پھیلنے لگا. سیدنا عمر فاروق کی کیفیت اپنی ہے, آپ کو پتا ہے ان کا جذبہ اور ہے, ایمان لائے تو کس حالت میں چلے تھے, کیا ارادہ کر کے, کیا قصہ تمام کرتا ہوں. راستے پتا چلا کہ بہن اسلام دی آئی, وہاں پہنچ گئے, اس نے ان کو سرزنش کی, دیکھا کہ وہ تکلیف برداشت کر رہی ہیں لیکن قرآن نہیں چھوڑتی ہیں, اسلام نہیں چھوڑتی. کہا بہن ایسی کیا بات ہے کہ تم تکلیف برداشت کر سکتی ہو لیکن یہ قرآن نہیں چھوڑ سکتی؟ کہ عمر بات ہی ایسی ہے کہ اب تو جان جا سکتی ہے مگر قرآن نہیں چھوڑ سکتی, اور نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی. کہا اچھا مجھے سناؤ کیا پڑھ رہی ہے. کہا ایسے نہیں, جائیے غسل کر کے آئیے. تو غسل کیا, آئے, ان کی ہمشیرہ نے قرآن کی آیات سنائی, سورۃ طہٰ کی آخر شروع کی آیات, بس قرآن سننا تھا کہ سیدنا فاروق کی تبیعت کیسے کچھ اور ہو گئے, رونے لگے اور حضور کی خدمت میں حاضر, دروازے پہ دستک دی, اندر سے لوگوں نے دیکھا روزن سے, کہ ارے عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. سب حیران تھے کہ سید الشہداء عم رسول اسد اللہ وسد الرسول حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ حضور کے شیر موجود تھے، کہا دروازہ کھول دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا سر کاٹ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، چھوڑ دو دروازہ، کھولو. دروازہ کھولا تو حضور کے قدموں میں، حضور نے فرمایا عمر کس ارادے سے چلے تھے، رب کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا. ابھی ایمان لائے ہیں ایک دو دن بھی نہیں گزرے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں ہم حق پہ ہیں؟ کہا سرکار اگر ہم حق پہ ہیں تو آج سے چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، کھلم کھلا نماز پڑھیں گے. اللہ
یا رسول اللہ زندہ باد.
بنا دے. سوالات بہت زیادہ ہیں اور میں کیونکہ بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے یار، یہ بار بار یہ کہنا نا کہ عالم نہیں ہوں، عالم نہیں، تو پھر پڑوسی کیا کرتا ہے؟ سائی تقیز سن کے سمجھ کے پھر کہتا ہے باتیں تو اچھی کی تھی لیکن آپ دیکھا نا کہہ رہے تھے عالم نہیں، عالم نہیں تھے بھائی، کسی عالم سے پوچھیے. اللہ اکبر، جو کہتا ہے میں عالم ہوں وہ عالم نہیں ہے، عطر ہوتا ہے تو خوشبو خود ہی آ جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم 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 ہے، اس کی کوئی انتہا ہے؟ قرآن کا حفظ کرنا اور ہے، اور جس کو نہیں، بچوں کو، بچہ اگر بیٹھنا چاہو بیٹھو، جانا چاہو جاؤ، بہت دیر سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی مشکل باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو وضو کی ضرورت ہو، کسی کو آنا جانا ہو، ہمارے جلسے میں بالکل آزاد ویزا ہے. یہاں تو لوہا ذرہ برابر بھی ہوگا تو مکنی تیز سے چپکا رہے گا، اور یہ تو اللہ کی چمن کے پھول ہیں، خوشبو کی طرح محفل میں آتے جاتے رہیں گے. بڑوں کو بھی اجازت ہے، کوئی بزرگ کی برسنی کی وجہ سے وضو کرنا چاہے جا سکتا ہے. ہم تو اپنے جلسے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ جاگتے رہیے گا، دیکھیے کہیں نیند نہ جائے، اونگ نہ جائے. میں تو کہتا ہوں میرے جلسے میں کاش کوئی ایسا سونے والا آ جائے، کوئی ایسا اونگنے والا آ جائے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہوں وہ اس کا دیدار کر رہا ہو، کوئی ایسا اونگنے والا تو آ جائے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہوں یہاں خالی تھوڑی بیٹھے، ہم بھی کسی سے لو لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے جلسے میں سبحان اللہ، حضرت کہتے ہیں نا فرشتے آئے ہوئے، فرشتے یہ درود و سلام کی محفل میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہاں تو ڈیوٹی ہے، چلے جاتے ہیں، لکھنا ہے. یہ اور بات ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ کس کی تقریر دائیں طرف لکھنی ہے اور کس کی بائیں طرف لکھنی ہے، فرشتے جانتے ہیں. لیکن درود و سلام کی محفل میں تو فرشتے آتے کہتے ہیں یارو سنی تحریک والو تم تو کمال کرتے، تم بھی وہ کام کرتے جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی حضور پہ درود و سلام کرتے ہیں. فرشتوں کی دوستی تو سنیوں سے زیادہ ہے نا، ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. تو فرشتے اہل سنت کے جلسے میں آتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں دائیں بائیں، تو فرشتوں کا علم تو فرشتوں کا، یہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ میلاد کے جلسے میں 12 تو فرشتوں کا علم تو فرشتوں کا، یہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ میلاد کے جلسے میں 12 بجے، 2 بجے، آپ کیا نمبر لے جائیں گے لوگوں؟ میں نے ایسے جلسوں میں تفریح کی، صبح 5 بج گئے تفریح، اذان ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت وہ مسئلہ سمجھا دیجیے گا، اذان پھر ہو جائے گی، نماز پھر پڑھ لیں گے، مگر یہ گرا تو کھلنی چاہیے. مسئلے کا حل ویسے آپ کو نہیں آزما رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے تو 5-10 منٹ اور کافی ہیں. تو دوستوں سے یہ بچے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ 4-4 بجے تک، 5-5 بجے تک بچے بیٹھے ہیں، پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، نعت پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، اتنے مشکل مشکل اشعار اعلی حضرت کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا سمجھیں؟ لیکن ایک بات ہے، بچے بیٹھے رہتے ہیں کہ مانا سمجھیں کہ نہ سمجھیں، وہ ان کا ایمان یہ کہتا ہے یہ جو کچھ بھی بول رہے ہوں گے حضور کی شان ہی بیان کر رہے ہیں، ہمارے آقا مولا کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میلاد والے ہیں، یہ جو کچھ نعت پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بیان کر رہے ہیں حضور کی شان ہی بیان کر رہے ہیں، یہ ان کا ایمان گواہی دیتا ہے. بہرحال چلو اذان ہوئی تو بندوں کو پکارا نا، لوگوں پکارا. اچھا حضرت عمر فاروق جذبہ کی کیفیت، ان کی ایک ان پر ایک کیفیت ہے، ان کا اپنا ایک جذب ہے، ایک جوہر ہے. آپ کو پتا نہیں سرکار کا وصال ہوا تو کیسے پھر وہی تلوار نکل گئی، اور سیدنا فاروق فرمایا اگر کسی نے کہا کہ حضور نے وفات پائی ہے، حضور کا انتقال ہو، میں اس کی گردن اڑا دوں. وہی جذبہ تھا، وہ تلوار پہلے کیسے چلی تھی اور آج کیا کہہ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق مصطفیٰ میں، ایسے استغراق میں ہوئے، ایسے جذب میں گئے کہ تلوار نکالی، کہا کسی نے کہا اگر حضور کا مثال میں سے جذب اڑا دوں. تو جب مجذوب کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو کوئی سنبھال نہیں سکتا، کوئی سالک ہی دامن پکڑ کے سنبھالتا ہے. تو صدیق اکبر نے دامن تھاما کا عمر، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ معبود اللہ ہے، حی و قیوم اللہ ہے، حضور اللہ کے بندے رسول ہیں، انہوں نے وصال فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد قصہ نہیں سناتے لوگ کہ صدیق اکبر سرکار کی خدمت میں آئے، سرکار سریر مبارک پر چارپائی شریف پہ جس اثر موجود ہے، معلوم ہے پھر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ تشریف لائے اور پیشانی کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دو موتیں جمع نہیں ہوں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ یہ دو موتیں کیا ہیں؟ ایک موت عادی ہے، ایک موت دائمی ہے۔ ایک موت عادی یہ ہے کہ جب تک یہ گرہ نہ کھلے، روح جسم سے پرواز نہ کرے، دوسرے عالم میں جانے کا دروازہ ہی موت ہے۔ اور ایک موت دائمی ہے کہ کوئی مر کے ایسا بے خبر، ایسا مٹی میں مل جائے، اس کی مٹی بھی بیکار ہو جائے، اللہ اکبر، وہ موت دائمی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک موت آئی، یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا۔ اور میں کیا کروں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ لوگ میلاد پڑھتے ہیں، حضور کا وفات بیان نہیں، حضور کی وفات بیان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں پہلے وفات کے معنی پوچھ کے آؤ، پھر وفات بیان کریں۔ وفات کس کو کہتے ہیں؟ موت موت ہے، لیکن سب کی موت یکساں نہیں ہوتی، کہیں غلط بولو گے تو پٹ جاؤ گے۔ یہ سنی تحریک والوں سے نہیں، کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جائے، کسی بوڑھے بزرگ کا انتقال ہو جائے، گھر میں انتقال ہو جائے، اور آپ جائیں تعزیت کے لیے، اور اس کے بیٹے سے کہہ دیئے، بشرطے کہ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہو، تب بیٹے سے کہیے کہ سنا ہے آپ کے ابا ہلاک ہو گئے۔ کہے گا کیا بول رہے ہو، شاید تم کو خبر نہیں لگی، میرے والد صاحب کا وصال ہوا، والد صاحب کا میرے انتقال ہو گیا۔ ارے بات تو ایک ہی ہے یار، مر گئے نا، آخر ایکسپائر، پاسٹ اوے، چلے گئے، ختم ہو گئی بات، موت آ گئی، ہلاک ہو گئے۔ تو بیٹا تھپڑ مارے گا، خبردار میرے باپ کو ہلاک نہیں بولنا، پتہ چلا موت موت ہے لیکن لفظوں میں غلطی مت کرنا، مار کھاؤ گے۔ ہلاک ہونا اور ہے، انتقال ہونا اور ہے، وصال ہونا اور ہے، اور وفات پانا اور ہے۔ آئندہ جلسہ کیجئے گا تو اس میں تفصیل بیان کروں گا کہ یہ موت کے جو اتنے نام ہیں وہ کیوں ہیں، اور کس موت کو ہلاک ہونا کہتے ہیں، کس موت کو وفات کہتے ہیں، کس موت کو انتقال کہتے ہیں، کس موت کو وصال کہتے ہیں۔ ایک جلسہ پھر کیجئے گا، ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا جلسہ کیا ہے، اور امید ہے کسی کامیابی کی خوشی میں انتظامیہ خود آپ کو پرمیشن دے گی۔ نومبر تک تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، نومبر کے آخر میں، اور انشاءاللہ وہ اہل محلہ اور اہل محبت جو دین کی تلاش میں سچے ہوں گے، جو دل کا سکون چاہتے ہوں گے، جو اختلاف کو سمجھ کر غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے تعاون کریں گے۔ اگلا جلسہ کیجئے، اور جو بڑے گاڑھے مسئلے ہیں وہ ہم سے پوچھئے، موت، ہلاک، وصال، انتقال، وفات کیا ہے، یہ ہم سے پوچھئے۔ سوال تو ہے مزاروں پہ جانا، ہم سے تو پوچھئے کہ قبر کس کو کہتے ہیں، مزار کس کو کہتے ہیں، روضہ کس کو کہتے ہیں، اور قبر کس کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ قبر کے معنی نہیں جانتے، قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے ہیں جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے، اس کو قبر نہیں کہتے، کہنے لگے ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کو قبر کہتے ہیں؟ اس کا نام تو لحد ہے، جس میں جس گڑھے میں میت کو رکھتے ہیں اس کو لحد کہتے ہیں، بچے کے جھولنے کو مہد کہتے ہیں، میت جس میں رکھی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں۔ لیکن اس کو قبر کیوں کہتے ہیں یہ ہم بتائیں گے، مزار کیوں کہتے ہیں ہم بتائیں گے، روضہ کیوں کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث میں، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور مزار پہ پکا بنانا چاہیے کہ نہیں، مزار پہ گنبد بنانا چاہیے کہ نہیں، ہم قرآن سے بتائیں گے کہ مزار پر مسجد بنانی چاہیے۔ معمولی بات ہے، مزار کے اوپر مسجد بنانا چاہیے، سورہ کہف ہے، یہ بتا دوں، بہت بھاری سوال ہو جائے گا، اتنے دن برداشت نہیں ہوگا ان سے۔ مزار پہ کیا بنانا چاہیے؟ سورہ کہف ہے، واصحاب کہف اولیاء اللہ جب واپس غار میں تشریف لے گئے اور سو گئے، سب سمجھے کہ چلے گئے، اللہ فرماتا ہے وہ ایسی نیند میں ہے کہ سورج بھی ان کا احترام کرتا ہوا گزرتا ہے، ساری دنیا پہ چلتا چلتا جب اس غار کے اوپر آتا ہے تو ذرا سا جھک کے گزرتا ہے کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ یہ احترام ہے اولیاء اللہ کا، آج بھی سورج ان ولیوں کا، ان نوجوانوں کا، آپ جیسی عمروں کے نوجوان لڑکے تھے، اللہ اللہ کرتے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، حلقے مارتے تھے، اللہ اللہ، جھومر سجاتے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کو ستانا شروع کیا، پہاڑی پہ چلے گئے، غار میں چلے گئے، تھوڑی دیر سوئے، جب اٹھے تو کہا بھوک لگی ہے، روٹی لے آؤ، تو کس کے پاس، تمہارے پاس پیسے لاؤ، روٹی لے، اب روٹی کے شہر کا نقشہ ہی بدلا، خیر چلو بھائی، نان بھائی کہاں ہے، روٹی کہاں وہاں ملے، جا کے دیا کر چھ یا سات روٹی، جو بھی روٹی دے دیجیے، پیسے دیے، پیسے دے کے دکاندار نے کہا کہاں سے لائے، کہا بھائی ہمارے اپنے پیسے، ارے آپ کے ہوں گے، میں کس زمانے کے، کہا ابھی ہم گئے ہیں اور سوئے ہیں، اٹھ کر آئے ہیں، بھوک لگی، روٹی چاہیے، کہا یہ تو 300 سال سے پہلے کے جو بادشاہ تھے اس کی تصویر ہے، یہ اس زمانے کا سکہ ہے، یہ تم کہاں سے لائے، کہا نہیں ہمارے پاس ابھی تھا۔ ذرا بات بڑھی، لوگ جمع ہو گئے، سمجھ گئے کہ واقعی یہ اللہ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک نیند میں رکھا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو پھر ان کی بہت قدر کی لوگوں نے، پھر وقت آیا، چلے گئے، سو گئے، آرام فرما ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا اس کے اوپر کیا بنائیں، غار کے اوپر، کسی نے کہا آستانہ بنا دو، خانقاہ بنا دو، مسافر خانہ بنا دو، لوگ آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب میں نے سوالوں کو اگلے جلسے، کیونکہ 12 بج گئے تھے نا، 12:15 ہو رہے ہیں، 12:30 تقریب ہے، تو سر پہلے ہی پرچے بہت ہیں، اب تک جو آگیا ہے اس سے تو قبول اس وقت کرتا ہوں. وقت کو منع کر رہا ہوں، سوال کو منع نہیں کر رہا ہوں، وقت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو پرچے ہیں ان کو میں نے اپنی تقریر کے ہاتھ میں لیا ہے. لیکن یہاں جو سوال چھوڑا ہے میں نے موت کے نام، وہ ابھی نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ اگلے جلسے میں بھی آئیں اور پڑوسی بھی آئے تاکہ اس کو بھی کچھ معلومات ہونی چاہیے. قبر اور مزار اور روزے کی بات ذرا زیادہ سخت ہو گئی تھی، پھر سرکار نے تو پکی قبروں کو توڑوا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پکی قبر، اس پہ گنبد بناؤ، مینار بناؤ، بلکہ مسجد بناؤ. سرکار نے جن قبروں کو، اونچی قبروں کو توڑوایا تھا اور تصویریں تھیں، وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، ورنہ جہاں دو مختلف احادیث آئیں گی تو مطابقت کیسی ہوگی؟ حضور تو قبر پہ پاؤں رکھنے کو منع کریں، قبروں کو توڑنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ حضور تو قبر پہ بیٹھنے کو منع کریں، پاؤں رکھنے کو منع کریں، حضور خود صحابہ کرام کی تدفین میں شریک ہوں، مٹی ڈالیں اور پھر پتھر لے کے سرحانے رکھیں اور حضرت عثمان بن مظعون کی عزت افزائی کے لیے کہیں کہ میں تو اپنے گھر والوں کو بھی ان کے پہلو میں دفناؤں. اس عزت دی نا، یعنی کسی ایمان والے کی قبر کے ساتھ قبر رکھنے کی تمنا بھی حضور کی سنت ہے. یہ مزار تو لوگوں نے مشورہ دیا، خانقاہ بنا لو، آستانہ بنا لو. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی تعریف کہ جنہوں نے مشورہ دیا کہ ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنا لو، کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ کہف ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے کام میں پورے پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بالضرور اس کے اوپر مسجد بنائیں گے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، علیہم مسجدا، علیہم مسجدا، ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے. شرح میں فقہ کو مسئلہ مل گیا کہ کہیں قبرستان ہو تو اس کے اوپر اتنی جگہ چھوڑ کر کہ آدمی بیٹھ سکے، کھڑا ہو سکے، اوپر فرش کر کے مسجد بنا سکتے ہو. کراچی میں بوٹر مارکیٹ کی بڑی مسجد جا کے دیکھو، سارے مکاتب فکر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور نیچے قبریں موجود ہیں، چراغ جلتے رہتے ہیں. ہماری دلیلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑے گی. قرآن کی آیت پوچھتے ہو تو قرآن بتاتے، مشاہدہ چاہتے ہو، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آج جا کر دیکھ لو کہ جہاں کہیں قبرستان میں مسجد بنائی گئی. لیکن پھر غار کے اوپر تھی نا تو مسئلہ یہ مل گیا کہ عین قبر کو مسجد مت بناؤ، بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو قبر کے اوپر اتنی جگہ چھوڑ دو کہ ایک آدمی بیٹھ سکے. کیونکہ وہ جو روح ہوتی ہے نا، وہ جیسے گھوڑے پہ کوئی سوار ہوتا ہے ایسے بیٹھے ہوتی، بزرگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مسند پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. ارے جسم مٹی میں ملتا ہے وہ بھی جس کا ملے، روح تو مٹی میں نہیں ملتی ہے نا، روح تو مٹی میں نہیں ملتی. آئندہ اس میں انشاءاللہ تعالی قبر و مزار پر تفصیل سے بات کریں گے. آج قرآن کی دلیل دی ہے، کوئی انکار نہ کرنا. دشمن مخالفوں سے کہتا ہوں، دیکھو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ایک بال کے برابر ہٹو گے نا ایمان سے نکل جاؤ. اتنا سا جملہ کس نے کہا میلاد منانا شرک ہے، ایمان سے چلا گیا. کیوں؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا، اللہ جیسا کسی کو ماننا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا. اور میلاد کیا ہے؟ میلاد پیدائش کی خوشی ہے، میلاد ولادت. میلاد النبی مینس دا برتھ اور دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا. اور کوئی کہہ دے میلاد مت مناؤ، میلاد منانا شرک ہے، تو نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ پیدائش تو اللہ کی ہوتی ہے، تم رسول کے لیے کیوں مناتے؟ کتنا بڑا گناہ کیا اس نے. اتنا سا جملہ، ایک جگہ بچے سبیل کا چندہ مانگ رہے تو ایک صاحب نے تو منع کیا کہ مت دیجئے، یہ بچے پیسے کھا جاتے. چلو گمان کیا، غلط گمان کیا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مسلمان کے بارے میں اچھی رائے رکھنی چاہیے. مگر ایک پہلوان نما مولوی عجیب و غریب حالت اس کی، اور بڑا دینداری کا غرور بدن میں. وہ کہنے کا ہم سبیل کے لیے کیوں چندہ دیں، جب ہم سبیل کو جائز ہی نہیں سمجھتے، جب ہم سبیل کو جائز ہی نہیں سمجھتے تو سبیل کے لیے چندہ کیوں دیں؟ میں حیران ہو گیا کہ اس نے کیا جملہ کہا ہے. جو اتنا سا جملہ کہے گا نا کہ ہم سبیل کے قائل نہیں ہیں، وہ ایمان سے نکل جائے گا. کیسے؟ سبیل کس کو کہتے؟ پانی کو. سبیل کس کو کہتے؟ مٹکے کو. سبیل کہتے راستے کو. اور یہ فی سبیل اللہ میں سے ایک لفظ ہے، مختصر طور پہ بولتے ہیں کہ یہ جو پانی پلایا جا رہا ہے پیسے نہیں لیے جائیں گے، اللہ کی راہ میں پلایا جا رہا ہے. یہ سبیل، یہ لنگر فی سبیل اللہ ہے. تم نے ان پڑھ مبلغ، تمہارا امیر بھی جاہل، بیچارے تم بھی دین کی طلب میں آگے بڑھ گئے، چکر پہ چکر، چلے پہ چلا، 3 دن کا چلا، 40 دن کا چلا، ارے اس سے کوئی دین سیکھ لو گے؟
ایک بچہ اگر چلوں سے اگر کسی کو علم آ جائے تو بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہو؟ کتاب بغل میں دیکھو بیٹا, اورنگی میں تین دن کا چکر لگاؤ میٹرک پاس, پورے پاکستان کا ایک مہینے کا چکر لگا لو تو بی اے پاس, اور امریکہ سے ہوا ہو تو بی ایس سی پاس ہو جاؤ گے, بھیڑی بھی پاس نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. تمہیں ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنا پڑے گا. مسلمانوں, ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے, بغیر علم کے تبلیغ کی راہ میں مت نکلو. ہمارے بزرگ تو ناسخ و منسوخ کے علم کے بغیر منع کرتے تھے, حضرت علی نے نکال دیا مسجد سے کہ تم ہلاک ہو گئے, تمہیں ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے. قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہو گئی, کس کی کون سی آیت منسوخ ہو گئی, کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے, پتا کوئی تو کون سا حکم اٹھا لیا گیا ہے تم کو پتا نہیں, تو تم کیسے درس دو گے؟ لیکن تبلیغ کے دو شعبے ہوتے ہیں, ایک فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے تو اس سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. لیکن ایک تبلیغ کا حصہ وہ ہے, بلغوا عنی ولو الآیۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھ سے جو بات تم تک پہنچے وہ دوسروں تک پہنچا دو. تو یہ عام تبلیغ ہے, یعنی لوگوں کو کلمہ نماز کی طرف بلانا, یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. دعوت اسلامی والے بھی تبلیغ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی شرعی مسائل تو بیان نہیں کرتے, فتوے تو نہیں دیتے, کہتے آئیے, اور یہ تو بلاتے حضور کی طرف پہلے, اور پھر حضور کی سنتیں سکھاتے ہیں, اور حضور ہی کی سنت کی وجہ سے قیامت میں بخشش ہوگی, اور سنت ہی کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. تقریریں نہیں تولی جائیں گی, لوگوں اعمال تولے جائیں گے, یہ بات یاد رکھیں. یہ دعوت اسلامی بڑی مقبول ہو گئی صاحب, صاحب بڑے لوگ ہیں, یہ تو حرمین شریفین کے بعد دوسرا اجتماع مدینۃ الاولیاء میں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوگا؟ یہ الفاظ دھوپ کی آنچ میں نہیں پکتے ہیں, سچ کی آنچ میں پکتے ہیں. ان کے مبلغ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو ان کا دل کہتا ہے وہ زبان کہتی ہے, حضور کی محبت کا نور ان کے سینوں میں ہے, اور بغیر کسی اختلاف اور ضد کے سب کو حضور کی محبت کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی ہے. حی علی الصلاۃ والصلاۃ خیر من النوم, لوگوں کو بلانا, اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے, صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا, اجالا پھیلنے لگا, اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے. آپ کی وہی کیفیت, ایک خاص کیفیت کے مالک ہے نا, نہوے خرام ہوئے, چہل قدمی کی, بے چینی ہوئی, حضور کے دروازے کے پاس جاتے آتے صبح نہ ہو جائے, فجر کی نماز نہ رہ جائے, فجر کی نماز, اللہ اکبر اللہ اکبر, بہت بے چین ہو گئے. میرا رب ہمیں ایک سنت فاروقی کی نعمت ہمیں ملنے والی تھی نا, تو سیدنا فاروق اعظم کا دل بے چین ہوا, اور پھر آخر حضور کے دروازے کے پاس آئے, حضور کو کیسے پکاریں, اللہ کو کیسے آواز دیں؟ تو پھر اللہ نے سجھایا, سرکار کے دروازے کے پاس آ کر بڑے ادب سے کہا, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز دین سے بہتر ہے. حضور کو مخاطب نہیں کیا, بس ایک جملہ کہا, الصلاۃ خیر من النوم. حضور حجر مبارک سے تبسم فرماتے ہوئے نکلے اور فرمایا, صدقتا و بررتا یا عمر, اے عمر تو نے سچ کہا, بلکہ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو ہونا تو یہ چاہیے, جب آج دعوت اسلامی کا کوئی بچہ کہہ رہا ہے حضرات نماز کا وقت ہو گیا ہے, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, تو آپ کو گھر سے نکلنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے, صدقتا و بررتا یا ولد, اے بیٹے تو نے سچ کہا بلکہ اپنی ذمہ داری تو پوری کر.
اللہ تعالی ہمیں علماء کا ترجمان بنا دے.
دوستو, مسجد میں سلام پڑھنا, کھڑے ہو کے سلام پڑھنا, اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اسے کہیے, جناب جب جمعے میں ہم جاتے ہیں تو خطبے میں جو خطبہ دیا جاتا ہے, اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے نا, جو نماز سے پہلے, اس خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ تمام مکاتب علماء, تمام مسلمان ابھی تک تو پڑھتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہم جب تقریر کرتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں تو ایسا بھی شیطان نے بعضوں کو ایسا کٹ حجتی بنا دیا ہے. مجھے امید نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے قریب میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پھر وہ بجائے اس کے کہ اس دلیل کو قبول کریں وہ کام چھوڑنا شروع کر دیتے. وہ خطبے میں کیا پڑھتے ہیں؟ مختصر ہو تو, الحمد للہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا اياه, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلى آله واصحابه الكرام, خصوصا على عبد البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, وعلى الناطق بالصدق والصفاء سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, وعلى كان الحياء والايمان جامع القران سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, وعلى اسد الله الغالب امام المشارق والمغارب مظهر الاجائب والغرائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ الکریم. تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ خطبے میں سلام ہی تو پڑھ رہے ہیں. حضور پہ سلام پڑھتا ہے مولوی, ممبر پر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے. ہم یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو کہیں صاحب دیکھیے یہ ان کی ہری ٹوپی میں کالا رنگ بھی ہے شاید, یاری پگڑی والے ہیں نا صاحب، یہ ان کے نیچے کالی ٹوپی، دیکھتے نہیں آپ نے میلاد کا جلسہ تھا، لیکن انہوں نے بھی امام حسین کا ذکر کیا، اور حمزہ علی قاضی نے بھی امام حسین کا ذکر کیا، یہ بھی ذرا کچھ ملے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں تم بھی خود تم خطبے میں کیا پڑھتے ہو، لیکن اتنی تیزی سے پڑھتے ہو کوئی سن نہ سکے. والے امام حمامین سیدن شہیدن حسین کریمن، اتنی جلدی پڑھتا ہے کہ کچھ سن نہ سکے کہ میں نے بھی حسین حسن کا نام لے دیا. والا زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سلام علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارا سلام ہو. اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں مسجد میں کہ نہیں لیتے؟ سلام پڑھتے ہیں. جمعے میں سب لیٹ جاتے ہیں، کچھ خطبے کے وقت بھی جاتے ہیں. جمعے کا خطبہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، اس میں حضور پہ سلام پڑھا جاتا ہے، صحابہ کرام پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اہل بیت اطہار پہ سلام پڑھا جاتا ہے، حضور غوث العظم پہ سلام پڑھا جاتا ہے، دادا گنج بخش خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھا جاتا ہے، میرے دادا مشی شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیت والوں پہ پڑھا جاتا ہے، سب بزرگوں پہ تو سلام پڑھا جاتا ہے. خود میں تو خود میں کیا، نماز بھی پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی سارے بزرگوں کا سلام. حضور پہ درود ابراہیمی سلام پہلے ہے کہ درود ابراہیمی پہلے ہے؟ سلام پہلے، وقت نہیں ہے لہٰذا خود ہی جواب دے رہا ہوں. السلام علیکا پہلے تحیات ہے نا، اتحیات اللہ صلوات و طیبات. السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ برکاتہ، پہلے سلام پڑھو پھر کلمہ شہادت پڑھو، سلام کے بغیر کلمہ شہادت پڑھو گے قبول نہیں ہے نماز. پہلے میرے رسول پہ سلام پڑھو، اللہ کی یہ مرضی ہے. السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ برکاتہ، اس کے بعد السلام علینا ہم پر بھی سلام، وعلى عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے سارے بندوں پہ سلام ہو. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی بیان کریں گے، مگر ہوائی فقیر سنو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ نماز میں پڑھتے کیا ہو. اور اگر مسلمانوں کو یہی معلوم ہو جائے تو کوئی سلام پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ کہیے ہم نے ابھی نماز میں تو حضور غوث پاک کا سلام پڑھا، تو داتا صاحب کا سلام خواجہ صاحب نے کہا، جب کہا الا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سارے نیک بندوں پہ سلام ہو، تو تمام اولیاء اللہ کو سلام پہنچ جاتا ہے. شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کہ نام ایک نعمت ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ وہ بہت بڑے مقام پر ہیں، شہید بڑے ہیں کہ اولیاء اللہ، اللہ جانے. شہید دشمنوں کے نرغے میں مارا جاتا ہے، جو اسے قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، شہید جنت میں جاتا ہے، اس کا قاتل جہنم میں جاتا ہے، اور اللہ کا ولی جس کا مرید وہ جنتی، وہ خود جنتی، جس کو مرید کر لے وہ جنتی. ولی کا بہت بڑا مقام قرآن میں ذکر ہے، لیکن وہاں ہے انعام یافتہ لوگوں میں، اس زمرے میں. علم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ صالحین ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی دو مسئلوں پہ، سلام پر اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی، نماز کی بھی نصیحت کی ہے جمعے کے دن خصوصاً. اور دوستو، عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہکانے والوں کے بہکائے میں نہ آئیے. میں تو سمجھتا ہوں یہ اسلام دشمنی ہے، پاکستان دشمنی ہے، کہ پاکستان میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کے ایجنٹ کس کس روپ میں ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. حقیقت تو یہ لوگوں، اگر ہمارے علماء سے پوچھو تو مسئلہ بڑا مختلف. کفر کے ملک میں قرآن ساتھ لے کے مت چلو، باب الکفر میں قرآن اگر ساتھ لے کے نہیں چلے تو کوئی بات نہیں، لیکن مسلمانوں کے ملک میں ہتھیار لے کے نہیں چلنا چاہیے. کیوں؟ کافروں کے ملک میں ہتھیار لے کے چلو، پتہ نہیں کہاں جھگڑا ہو جائے، کوئی تمہاری جان کا دشمن ہو تمہیں مار دے تو اپنی جان بچا سکو. قرآن لے کے مت چلو، کیوں؟ کہ جھگڑا ہو جائے، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن عالم اسلام میں مسلمان ملک میں قرآن ساتھ لے کے چلو، بے حرمتی کا ڈر نہیں ہے. لیکن مسلمان اگر ہتھیار لے کے ہر مسلمان چلنے لگے، کسی بات پہ لڑائی ہو جائے، کسی بات پہ غصہ آ جائے، ایک دوسرے کا تم خون بہانے لگو، تو علماء اہل سنت اور مسلک اہل سنت جماعت کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ہتھیار لے کر چلیں. یہاں جن لوگوں نے قانونی طور پر اپنے دفاع کے لیے کوشش کی ہے، اس کے لیے بھی سرکار نے فرما دیا ہے. سرکار سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی دکان پہ ہوں، میں اپنے مال پر ہوں، کوئی چھیننے آ جائے تو کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، دفاع کرو، اس کو دفاع کرو. کہا سرکار، اگر دفاع کروں وہ مارا جائے تو؟ کہا وہ جہنم میں. کہا اگر میں مارا جاؤں؟ حضور نے فرمایا، تم جنت. اپنی جان مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے کوئی دفاع کر سکتا ہے؟ اور ایک بار بتاؤں، جو پہلا حملہ کرتا ہے نا کسی مسلمان کی جان مال اور آبرو پہ، وہ ایمان پہ باقی نہیں رہتا، وہ تو اسلام سے اسی وقت نکل جاتا ہے جب کسی مسلمان پر حملہ کرتا ہے. نہیں صاحب، وہ مسلمان نہیں ہے. جب حضور صاحب کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے منافق صحابہ کی تلوار سے بچ گئے، حضور ایک ایک کو پہچانتے تھے، لیکن کلمہ پڑھ لیا تو ان پر تلوار نہیں چلائی. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ لوگ کسی ایک فرقے کو, معلوم ہے میں فرقہ ہے, ہمارے اختلافات ہیں, لیکن فقہی اختلافات اپنی جگہ, معلومات کا جواب معلومات سے ہوگا, تقریر کا جواب تقریر سے ہوگا, تحریر کا جواب تحریر سے ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جلسہ ہو اور اتنی مشتعل تقریر کر کے جائے کہ جب جلسہ ختم ہو تو جا کے تم کسی کے امام بارگاہوں کو جلا دو اور وہ تمہاری مسجدوں میں دھماکہ کر دیں اور تم ان کے نمازیوں کو مار دو اور وہ تمہارے نمازیوں کو مار دیں. یہ جو درمیان میں لڑانے والے ہیں نا, ان سے آگاہ رہنا. ہمارے اختلافات ہیں, کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن تقریر کا جواب تقریر, معلومات کا جواب معلومات سے ہوتا ہے. اور پھر جب پاکستان, یہ دارالاسلام ہے, یہ باب الاسلام ہے, عدالتیں یہاں موجود ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہاں اسلامی عدالتیں قائم ہو کرے. پاکستان کے اہل وطن, حکومت اور عوام مل کر اپنے ہاں خود ہی شریعت کا نفاذ کر لیں. ہم اس میں پیاری محفل میں پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں. ہم ان مولویوں کے صرف اس کے خلاف ہیں کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے. یہاں اسلامی نظام ہم بھی چاہتے ہیں لیکن خونی انقلاب نہیں چاہتے. جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے اسے سمجھاتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اسے کلاشنکوف مار دو. لیکن مسلمانوں, تم سے بھی کہتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شریک ہوں, یہ ہفتہ وار فیضان مدینہ کا اجتماع ہو یا مسجدوں میں جو درس ہیں. اور آپ اہل سنت زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جائیے تاکہ مسجدوں میں آپ کی جمعیت رہے, اور پھر سنتیں سیکھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کیجئے. شریعت میں حسن ہے, شریعت میں بندگی آسان ہو جاتی ہے, زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی, برتن دھل جائے تو پانی سے دھل جاتا ہے, بہت دن ہو جائے تو قلعی گھر کے پاس جائے تو سب سے پہلے اس برتن کو آگ پہ رکھ دیتا ہے. اگر تم نے پیار کی باتوں کو نہ سمجھا تو چہرے آگ پہ رکھے جا سکتے ہیں. پھر ہم سے نہ کہنا لوگوں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسا اسلام نافذ ہو رہا ہے, تو ہم کہیں گے بھول گئے, 40 سال تک تمہارے دروں پہ, تمہارے دروازوں پہ آتے رہے, تمہاری گلیوں میں ساری رات جاگ کر سمجھاتے رہے کہ مسلمانوں نماز پڑھو, حضور کی سنتوں کو اپنا لو. اب لیکن لوگوں نے تو صاحب بندگی بڑی مشروط رکھی ہوئی. کسی نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہے, عمرہ مل جائے تو رکھوں گا, حج کر لوں تو رکھوں گا. بعض نے اپنی شادی کا کی شرط باندھی ہوئی ہے. میں کیا بیان کروں, اللہ کی رحمت بغیر شرط کی مل رہی, سانس آ رہی ہے جا رہی, جو آ رہی ہے سانس نہ جائے تو پتہ چل جائے, جو آ گئی نہ جائے تو پتہ چل جائے, جو پانی پیا نہ نکلے تو پتہ چل جائے کیسی تڑپ. یہ اس کی رحمت عام ہے. یا اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن رحمت کرتا ہے اور 6 دن تم پہ سختی کرتا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو پھر تم بھی عادت چھوڑو کہ ہفتے میں ایک نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرما رہے ہیں, وہ رحمت عالم ہے, تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں, یہاں بھی رحمت ہیں, عالم برزخ میں بھی رحمت ہیں, قبر میں بھی آ گئے ہیں, سوال و جواب بھی ہوتا ہے, جو سوال کا جواب صحیح دے گا جنت میں جائے گا. لیکن ایک بات بتا دوں راز کی, علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک نوجوان تھا, میلاد کی محفل سجایا کرتا تھا, نوجوانی میں وقت آ گیا, وصال ہو گیا, قبر میں تفویر ہو گئی, محلے والے دفن کر کے واپس آ گئے. علامہ جلالدین سیوطی نے فرماتے ہیں میں قبر پہ ٹھہر گیا کہ تھا محبت والا, دیکھوں کیا ہوتا ہے. اور یہ وہ علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے 70 بار حضور کی زیارت بیداری میں کی ہے, اور جن کی تفسیر جلالین سبھی پڑھتے ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں. تو وہ قبر پہ ٹھہر گئے, آنکھیں بند کی تو دیکھا فرشتے آ گئے, پہلا سوال کیا من ربک, تمہارا رب کون ہے. وہ نوجوان جواب نہیں دے سکا, کمال کی بات ہے, سوچو تو صحیح, اتنے 3 آسان سوال ہوتے ہیں انسان جواب نہیں دے پاتا. کیوں نہیں دے پاتا؟ اس لیے نہیں دے پاتا کہ جو انسان عمل کر کے جاتا ہے اس کی ہیبت تاری ہوتی ہے. کوئی اور نوجوان, یہاں تو بڑے پرامن لڑکے رہتے ہیں, لیکن کہیں اور کے کوئی نوجوان کسی پہ کسی بس پہ پتھر مار کے آ جائے, شیشہ توڑ دے اور گلی میں بھاگے آ رہا ہو, دوسرے سے موبائل آ جائے, اس کو شک ہو, پولیس والا پکڑ لے, پوچھے کیا نام ہے, تو نام تو جانتا ہے لیکن گھبرا جاتا ہے, بتا نہیں پاتا, کہاں رہتے ہو, کیا پتا, جی 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 جی, گھی بن گئی. کیوں؟ جو کام کر کے آیا ہے نا, اس کی ہیبت تاری ہوتی ہے. تو انسان سے سوال ہوتا ہے جواب کیوں نہیں دے پاتا, جو زمین کے اوپر کر کے آیا ہوتا ہے نا, اس کی ہیبت تاری ہوتی ہے. من ربک, تمہارا رب کون ہے. تو آج کیسے کہوں ربی اللہ, جب دنیا میں تھا تو کہتا تھا کیا نام آزی سب کچھ ہے, ارے صاحب ڈیوٹی ہے, نوکری ہے, آخر کارخانے جاؤں کہ مسجد جاؤں, بتائیے, افسر کی بات مانوں, مالک کی بات مانوں کہ نماز پڑھوں. اللہ اکبر. من ربک, کون ہے تمہارا پالنہار, کون ہے تمہارا مالک, کون ہے تمہیں روزی دینے والا. تو دیر لگ جاتی ہے, گھبراہٹ, فرشتے دوسرے سوال کرنے لگے, فرشتے نے کہا ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. دین الاسلام, پرچہ حضور نے آؤٹ کر دیا, جواب بھی بتا دیا, پھر بھی لوگ یاد نہیں کرتے. میرا دین اسلام ہے. کیسے کہیں جب دنیا میں کہتے تھے مسلمانوں میں بڑی برائیاں ہیں. دیکھیے صاحب انگریزوں کو کیسا انصاف ہے, صدر تک نے معافی مانگ لی, واہ واہ, اس میں بھی عزت کا پہلو.
کپڑا گندا ہے، لاکھوں ڈالر میں آکشن ہو رہا ہے. یہ دور زندہ لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اگر حضور کی امت میں نہ ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے، تو ہم پر عذاب آ جاتا. اور یہ دو وجہیں بتا دی جاتی آنے والی قوموں کو، آنے والے نبی پہ جو کتاب آتی اس میں یہ لکھ دیا جاتا کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ قتل عام کر رہی تھی اور فحاشی پھیلا رہی تھی، اس لیے ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ اس وقت کے جو انسان دنیا میں جہاں گئے، یہ ملکوں کی تقسیم، جغرافیہ تقسیم تو ہماری ہے نا، انسان تو انسان ہے، اس دور کا انسان تو انسان ہے. میں اور تم تنہائی میں بھی فحاشی سے بچنا، ورنہ یہ ٹائٹینک ایج ہے، لیڈی ڈیانا کا زمانہ ہے، یہ کلنٹن کا دور ہے. فحاشی گھر کے اندھیرے کمروں میں وی سی آر سے شروع ہو کر ملک سب سے بڑے ملک کے صدر کے کمرے میں بھی فحاشی جاری ہے، اور اسی طرح اورنگی کی گلیوں سے لے کر فلسطین اور کشمیر میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، نیو یارک کی اندھیری گلیوں میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا، سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں. شام کو 7 بجے گھڑی پہن کے نکلنا مشکل ہے، بعض اسٹریٹس ایسی ہیں. ہم سے تو کہتے ہیں یہ لوگ بہت قرضہ لیتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کتنا صاحب، 7 ارب کا دو قرضہ ہے، اور وہ معلوم ہے 150 ارب ڈالر کی شراب پی جاتے ہیں. انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والوں، سنی مولوی سے بات کرو، اگر آج انسان اس زمین کا انسان گناہوں سے توبہ کر لے تو یہ جو 6-7 ارب کے قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں نا، 150 ارب ڈالر بچ جائے، لوگوں کو غذا مل جائے، دودھ مل جائے، دوا مل جائے. جتنے کا نشہ کرتے، ایک بچہ جو 25 روپے کی پڑیا سے 50 روپے کی پڑیا لیتا ہے، وہ 20 روپے کی سبزی میں 2 وقت کا کھانا گھر میں پکا سکتا ہے. مدینہ شریف میں گیا، ایک صوفی بزرگ تھے، ان کا روزانہ لنگر، روزانہ لنگر. ایک ذرا ڈھل مل یقین پہنچا، پوچھ ہی بیٹھا، حضرت یہ روزانہ آپ کیسے لنگر کرتے؟ روزانہ آپ کے یہاں دیکھتا ہوں 10-15 آدمی دسترخوان پہ. بھائی لنگر کا معاملہ اپنا ہے، ہم بڑے بڑی جگہ پہ گئے، ایوان صدر بھی اور کنونشن اسلامک سمٹ کے لیے جو ہال بنا تھا وہاں بھی گئے، اور کاٹ دینا یار کہیں اور بھی تقریر، گورنر وزرا بڑی بڑی دعوتوں میں گئے جہاں آدمی گن گن کے جاتے ہیں. دعوت نامہ ایسے نہیں ملتا جب تک ایجنسیز کے لیے نہ کر دیں، اور پھر آدمی گنے جاتے ہیں، چڑیا بچہ پر بھی نہیں مار سکتا، اتنے گنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. مگر جب کھانا شروع ہوتا ہے تو اکثر دیکھا کھانا کم پڑ گیا، پتا نہیں کیسا پکاتے ہیں. اور یہاں اورنگی کی غریب گلیوں میں دیکھا، 11ویں 12ویں 6ٹی میں دیکھا، غریب آدمی ہے، ایک پتیلی میں سالن پکاتا ہے، چاول پکاتا ہے، چنے ڈال کے دیکھ پکا لیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے جب سے میں کہہ دیتا حضرات کو جائیے گا نہیں کھانا کھائے بغیر، اور کھانا پورا ہوتا ہے، لنگر بچ جاتا ہے، لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. کیوں ختم ہوگا؟ فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے. آخری سوال ہے، بہت سے سوال تھے، وہ اس تقریر میں رواں میں آ گئے. بھائی جس پہ فاتحہ پڑھ دی جائے اس میں برکت نہ ہو تو کس میں برکت؟ تو وہ صوفی بزرگ مدینہ شریف میں کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان کھول دیتے ہیں، آئیے جو کھانا کھائیے، آئیے کھانا کھائیے. تو ایک جو تھا ڈھل مل یقین کہنے کا کہ آپ روزانہ کیسے ہر کھانے پہ 10-20 آدمی کھانے پہ ہوتے. تو بےچارا وہ تو مجھے بہت عجیب لگا کہ اس نے کیسی بے ادبی کا سوال کیا. لیکن وہ بزرگ تھے، مسکرا کہنے کے بیٹا یہ آپ کے پاس جو سگریٹ کا ڈن ہل کا جو پیکٹ پڑا کتنے کا؟ 10 ریال کا. یہ کتنی پیتے ہیں آپ روزانہ؟ کا 2 پیکٹ پیتا ہوں. بس یہی بات ہے، آپ 20 ریال کی سگریٹ پی جاتے ہیں، میں 20 ریال کی سبزی منگا لیتا ہوں اور دسترخوان پہ رکھ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچے، تم بازاروں میں جانوں سے بچو، تو آج بھی گھر تم سے اتنے پیسے نہیں مانگتا. جو لوگ اپنی بیویوں پہ ناراض ہوتے ہیں نا، ذرا بیوی سے الگ رہ کے ٹرائی کے طور پہ رہ کے اکیلے دیکھے کہ گھر کا خرچ زیادہ تھا یا تنہا ان کا خرچ زیادہ ہوتا. جب تنہا آدمی رہتا ہے، گھر کا کرایہ بھی دے، ہوٹل کا کھانا بھی دے، اور یہ بھی دے، تو کہتا ہے حضرت دعا کرے گھر آباد ہو، بڑی زندگی مہنگی ہو رہی ہے. اور جب گھر آباد ہو گیا تو بیوی کو ڈانٹتا ہے، چپ رہو، ساری مہنگائی تمہاری وجہ، سارا قصور بیچاری بیوی کا، تمہارا بس ہو تو ورلڈ بینک کا قرضہ بھی بیوی کے سر ڈال دے. ماں باپ، ماں کے قدم چومنا، باپ کے چلو ہاتھ ہی چوم لینا، باپ سے اتنا ہی کہہ دینا کہ ابا مجھے معاف کر دو. لیکن اگر کسی کے والدین کا وصال ہو گیا ہے، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، وقت بہت ہو گیا، میں بھی تھکا ہوا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آئندہ جلسے میں بھی آنا ہے، اور اچھا بھائی کو تو بہت دور گلشن اقبال جانا ہے، لیکن یہیں کہیں قریب اب سلام پڑھتے ہیں. تو ماں باپ کو راضی کر لو، ماں کے قدم چومو، باپ سے معافی مانگ لو، بیوی کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز میں سب سے زیادہ رونے والے حضور تھے، اور ہمارے درمیان باتیں کرتے ہوئے سب سے مسکراتا ہوا چہرہ اگر کسی کا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ وہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور تشریف لائے, ام المومنین سے عائشہ جب نظر کرم فرمائی مسکرائے تو دندان مبارک کی روشنی سے ام المومنین نے کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر. تو حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس قدر حسن اخلاق سے پیش آتے, یہاں سے ہم جائیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تو پھر پتہ چلے کہ ہاں سنی تحریک نے کوئی جلسہ کیا تھا. اللہ ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے, لاکھوں کا مجمع ہو, ہزاروں علماء تقریر کر کے جائیں, لیکن اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے تو سوچئے شروع شروع اسلام پھیلا کتنا مشکل زمانہ تھا اور کیسے لوگ تھے, کیسے پتھر دل لوگ تھے. لیکن معلوم ہے کیا ہوتا تھا, ایک عرب جب ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا, آج کل تو نہیں دیتے, ماں باپ کو برا بھلا کہنا, بیوی کو مارنا پیٹنا, بچی کو قتل کر دینا, بیٹے کو جوئے میں ہار آنا, یہ سب معاملات تھا. پھر ایک عرب اپنے گھر واپس آیا, اب جو گھر واپس آیا کونے میں جا کے بیٹھا ہے, ماں آئی تو کھڑا ہو گیا. ماں حیران ہو گئی کہ یہ میرے سامنے ادب سے کھڑے کیوں ہو گئے. پھر ماں چلی گئی, بیوی آئی, کیا کھاؤ گے, جو پکا ہے کیا. بیوی حیران کہ اب تک تو مارتا پیٹتا تھا, کیا پکایا, یہ کیوں نہیں پکایا, وہ کیوں نہیں پکایا. بیٹی سامنے نہیں آ رہی, اب بیٹی جو کہیں نظر پڑی تو وہ پکڑتا ہے, بیٹی بھاگتی ہے, لیکن باپ نے تھاما اور کلیجے سے لگایا, پیار کر رہا ہے, گود میں بٹھا رہا ہے. بیٹی بڑی پریشان, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو وہ عورتیں آپس سے مشورہ کرتی تھیں کہ اس سے پوچھیں تو صحیح اس کا کیا ہو گیا. تو وہ عورتیں جمع ہو کے آتی اور کہتی کہ ایک بات تو بتاؤ, کچھ دن سے ہم تم میں بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے. تو وہ عرب کہتا تھا ایک بات بتاؤں, کسی سے بتانا نہیں, اسے ظاہر نہیں کرتے تھے نا, کسی سے کہو نہیں تو ایک بات بتاؤں. کہا بتاؤ کیا بات. کہا بتانا نہیں کسی کو, میری لوگ میری جان کے دشمن ہو جائیں. کہا بتاؤ کیا بات. تو پھر وہ عرب کہتا تھا کہ اصل میں میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں, اور میرے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میرے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے ہیں, اور بیٹا میں تجھے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, جس نے اپنی بیٹیوں کو پال لیا اور نبھا لیا, حضور نے فرمایا قیامت میں مجھ سے ایسا قریب ہوگا جیسے انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. تو وہ عورتیں کہتی تھیں اچھا اگر حضور کا یہی پیغام ہے تو ہمیں بھی لے چلو, ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں.
اللہ اکبر.
یا رسول اللہ. دوستو رشتوں کا خیال رکھو, اور جب یہاں سے جلسے سے جاؤ تو انشاءاللہ تعالی گھر والوں کو محسوس ہو کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ جا کے نماز پڑھے. میں جانتا ہوں کہ ہے بڑا مشکل اس دور میں کسی نوجوان کا رات کو ایک بجے گھر جا کے نماز پڑھنا, بڑا مشکل. اگر کسی نوجوان نے پڑھی بھی پڑھیے گا سب, بول اس لیے رہوں کہ خطرہ دور ہو, نفس کا خطرہ دور ہو. اگر کوئی نوجوان نماز پڑھنے کھڑے ہوگا تو ماں باپ ڈر جائیں گے کہ بیٹا خیریت ہے, پیچھے موبائل تو نہیں آ رہی, تم اور نماز, اور پھر رات کے ایک بجے کھڑکی بیچاری ماں جھانکے گی کہ اللہ خیر کرے, گاڑی کی آواز تو نہیں آئی مگر کیا بات ہے. نماز جس وقت میرا بچہ بابو نماز پڑھ رہا, حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے لوگوں کہ ہم اسلامی شہر سے کتنا دور ہو گئے کہ آج رات کو جا کے کوئی مسلمان نوجوان اپنے گھر میں نماز پڑھے تو ماں باپ حیران ہو جائیں کہ میرا بچہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے. لیکن لوگوں شیطان مردود کو آج مایوس کرنا ہے اور ماں باپ کو خوش کرنا ہے, ایمان والوں کو خوش کرنا ہے, حضور کو خوش کرنا ہے کہ سرکار آپ کی امت میں ہیں. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مدینہ شریف بلا لیجئے, لیکن یہاں سے بھی اللہ آپ کی آنکھوں کی نظر ہے, میری بندگی بھی سرکار آپ کے حکم کے مطابق ہے, بندگی اللہ کی ہے. لیکن حضرت حمزہ سے پوچھو, سب ایمان لائے, ٹھیک ہی لائے, لیکن حضرت حمزہ کیوں ایمان لائے؟ حضرت حمزہ شکار سے آئے تھے. حضرت کسی نے بتایا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا بھلا کہا ہے. اچھا غصہ آ گیا, کمان نکالی اور جا کے ابو جہل کو اتنا مارا, اتنا مارا. ابو جہل بھی بڑا بہادر تھا, بڑا جری پہلوان تھا, لیکن حضرت حمزہ شیر خدا مارا اس کو بہت. ابھی اظہار ایمان نہیں ہوا ہے, ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے, اپنے حضور صاحب بہت محبت کرتے, مارا اس کو بہت, مارا بہت, خون خون ہو گیا. اسی وقت گھوڑا دوڑاتے حضور کے پاس آئے, سرکار کی خدمت میں آئے, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بھتیجے ہیں, میں نے ابھی ابو جہل کو بہت مارا. کہا کیوں؟ کہا سنا تم کو اس نے برا بھلا کہا تھا میرے ہوتے ہوئے, میں نے اتنا مارا کہ خون نکال دیا. حضور نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا, حضور خاموش رہے. پوچھا کیا بات ہے, آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ارے میں نے ابو جہل کو مارا ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے ابو جہل کو مارا ہے. کہا پھر تم کو کس بات سے خوشی ہوگی؟
کہا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں خوش ہو جاؤں گا. حضرت حمزہ نے کہا اچھا اگر تم اسی بات پہ خوش ہو تو میں کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو سچی بات یہ ہے کہ عاشق تو وہ ہے جو حضور کے کہنے سے سب کچھ مانے. یاد آ گئی کہ ایک بات آدھی رہ گئی تھی کہ علامہ جلالی سید رحمتہ نے اس نوجوان کو جس کے اعمال تو واجبی سے تھے لیکن میلاد کی محفل مناتا تھا تو اس کے وصال کے بعد قبر پہ موجود رہے, آنکھیں بند کی تو دیکھا فرشتے آ گئے. پہلا سوال ہوا جواب نہیں دے سکا, دوسرا سوال ہوا گھبرا گیا وہ بھی نہیں جواب دے سکا. تیسرے سوال کے وقت علامہ جلالی سید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار تشریف لے آئے, اور بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ سرکار کی زیارت ہوتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے واضح کہ ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل, تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. یہ جو حاضر کا اشارہ ہے نا, حاضر واٹ از دس, یہ حاضر جو ہے یہ قریب کے اور وجود حسی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے نا. تو حاضر رجل کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں, جب ہی سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا لیکن بس کیا بتایا جائے, وہ پہچان نہیں سکا کہ یہ کون بزرگ ہیں. تو اپنی گردن گھما کے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں ان کو نہیں پہچان سکا, تو فرشتوں نے گرد اٹھا لیا کہ مارے اور مارے اور ایسا مارے کہ زمین میں دھستا ہوا چلا جائے. لیکن جلالدین سیوطی رحمتہ فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتوں نے گرد کی طرف ہاتھ بڑھایا حضور نے اپنے دست کرم کو بلند فرمایا اور فرمایا ان لم یعرفنی انا عارفہ, ارے کیا ہوا اگر یہ مجھے نہیں پہچانتا میں اسے پہچانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا کرم فرمائے یہی بہت ہے کہ حضور ہمیں پہچانے, ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت و کرم سے اچھے کر دے اور حضور سے نسبت قوی. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی, سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں ہوتی.